ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. دعا سے پہلے کسی بھی طالب علم کو یہاں سے اٹھنے کی اجازت نہیں ہے. الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلق الأجمعين. ربنا هدنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأفراح. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك فانا على عهدك ووعدك ما استطعت. اعوذ بك من شر ما صنعت وابوء لك بنعمتك علي ابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا فانا نسالك الجنه ونعوذ بك من النار. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.
आजरी दे दे भाई,
देख रहे थे फिर अंदर चले गए जी बात में। मुर्तजा अहमद, वली मोहम्मद, अहमद अली, सैयद रहीम, रूहुल्ला, सफदर मुनीर, नईम सज्जाद खान, उबैद रहमान इसहाक, अशरफ अली, मोहम्मद यूनस, नजीरुल्ला, मोहम्मद नोमान खान, सनाउल्ला महमूद, रफीउद्दीन, अब्दुल वहाब, मोहम्मद इनामुद्दीन, अब्दुल माजिद, मोहम्मद इरफान, अमीनुल्ला, मोहम्मद जुनेद, अली अकबर, वकील अहमद, अब्दुल वकील, कामरान शब्बीर, काशिफ हफीज, मोहम्मद जुनेद, मोहम्मद साद सिद्दीकी, वली खान, मोहम्मद अबू सुफियान, अहमद अली, मोहम्मद आमिर सुहेल, मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद इदरीस, जान वली, अब्दुल कयूम, अब्दुल रहीम, साजिद मोहम्मद, मोहम्मद साकिब, असद, खलील अहमद, मोहम्मद हारिस, कलीमुल्ला, उसामा, मोहम्मद मुबारक, जायदुल्ला, हुसनैन सोमरो, समाल अहमद, सईद इफ्तिखार अहमद, इमरान अली, मोहम्मद उमर, हामिद नवाज, अली रजा, मोहम्मद उस्मान हसन, सज्जाद अली नूर, फयाज अहमद, मोहम्मद उसामा, सज्जाद अली, मोहम्मद नूर, लायकजादा, फजलुल्ला, मोहम्मद मोहसिन, जियाउर रहमान, मोहम्मद शुएब, मोहम्मद असलम, जावेद, उवैस अली, आसिफ खान, नजर हुसैन, शबीर अहमद, मोहम्मद आसिफ अली, अब्दुल गफ्फार, अरसलान, उसामा नसीर, हुज़ैफ़ा नज़ीर, जमील अहमद, किफ़ायतुल्ला, अब्दुल मालिक, नसरुद्दीन, मोहम्मद मुनव्वर शाह, हबीबुल्ला, वली जमान, एनुद्दीन, ज़ीशान अली, मोहम्मद हुसैन दीरवी, मोहम्मद सुलेमान, अल्ताफ हुसैन, अमीर रहमान, आरिफ नवाज, मोहम्मद सुहेल, मोहम्मद पन्हा, शेर अफजल, यूसुफ हुसैन, बाज मोहम्मद, सईद सुहेल अहमद, अरशद अली, उबैदुल्ला, मोहम्मद आबिद, असदुल्ला, मुतीउल्ला, मुश्ताक अहमद खान, असदुल्ला, कलीमुल्ला, फरमान अली, नेमतुल्ला, इजहारुल्ला, मोहम्मद उसामा, मोहम्मद आबिद अहमद, मोहम्मद फारूक, रफीउल्ला, जैनुल्ला, यार मोहम्मद, जाकिरुल्ला, अब्दुल रशीद, अब्दुल मन्नान, यासीन, उसामा हसन, मोहम्मद सईद, अलमुद्दीन, असगर अली, लुकमान खान, मसूद अहमद, शौकत अली, सनाउल्ला, जफरुल्ला, सऊद अहमद, راشد گل، حافظ عبدالجمیل، محمد خالد سیف اللہ، ارباب الیاس، محمد مدثر، محمد عرفان، سمیع اللہ، شمس الرحیم، محمد طلحہ نجیب، شوکت علی، محمد الیاس، محمد سفیان، محمد ایوب، مطیع الرحمن، عمیر منظور، محب اللہ خان، اسد اللہ، سہیل احمد عباسی، محب اللہ، عبد الرزاق، محمد اشرف علی، محمد بشیر اللہ، محمد حذیفہ، امان اللہ، آغا عبد الباسط، احتشام الحسن، محمد عمیر، فیاض احمد، محمد ہاشم، محمد احمد، محمد عمار، اعجاز علی، محمد سراج، شاہ جہان، عبد الرحمن، غلام علی، عبد الغنی، انعام اللہ، محمد سبطین نواز، محمد شعیب، عمر آفتاب خان،
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹائم کیا ہے؟ آج کون سا دن ہے؟ جمعرات ہے. دیکھیں کل میں نے کچھ باتیں آپ لوگوں کو بتائی تھی, آج میں تھوڑا سا تتمہ سمجھا دیتا ہوں. کیا چیز بولو؟ ان باتوں کو آپ خلاصے کے طور پر سمجھیں. اگر اللہ نے زندگی دی آپ لوگوں کو بھی اللہ زندہ رکھے خوش رکھے, ہفتے سے پھر نیا باب شروع کریے. سمجھ میں آگئی بات؟ وراثت کا جو باب ہے, میں نے بتایا تھا کہ اس دور میں عموماً اکثر و بیشتر دو قسم کے ورثہ پائے جاتے ہیں. کون کون سے؟ سمجھا؟ امید نہیں, بات نہیں. ذوی الفروض اور رسبہ. کتنے؟ ذوی الفروض اور رسبہ. ذوی الارحام وارث ہے. احناف نے ان کو آیات سے بالکل ثابت کیا ہے اور ہم اس پر گفتگو کریں گے, لیکن وہ وارث متفقن علیہ نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ متفقن علیہ نہیں ہے. کل میں نے ایک نکتے کی وضاحت کی تھی کہ جو عول ہے یہ صریح نص سے ثابت نہیں. یاد ہے؟ تو جہاں جس مسئلے میں یہ آپ لوگ یاد رکھو, ویسے تو ہمارے طلباء بڑا شوق رکھتے ہیں, دور سے فارغ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی تخصص کر لیتا ہوں. کیا کر لیتے ہیں؟ تخصص کر لیتے ہیں. بھائی کس چیز میں؟ یہ نہیں کہہ رہے تخصص فی الحدیث کریں, کہتے ہیں تخصص فی الفقہ. یہی ہے نا, فی الحدیث بھی کبھی کیے؟ تخصص فی الحدیث بھی تو ہوتا ہے, وہ کر لیا کبھی؟ یہ میں کسی چیز کے درجے کو معذلہ گھٹانا نہیں, یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ذہن میں ایک رواج بیٹھا ہوا ہے, پھر تخصص میں کرنا نہیں ہے. میں ایک بات کروں گا, ویسے اللہ تعالیٰ ہمارے بڑے بزرگ پہ بانی پہ رحمت نازل فرمائے, اس کی بعض باتیں بڑی گپ شپی ہو رہی ہوتی تھی اور بڑے مزہ بھی اس میں ہوتا تھا. ایک دن میں یہاں سے گزر رہا تھا, ایسے اوپر تخصص والوں کے پاس جا رہا تھا, وہ اوپر لائبریری میں بیٹھتے ہیں نا تخصص والے, تو میں جا رہا ہوں تو مولانا مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے آواز دیا, مرجان کدھر جا رہے ہو؟ میں نے کہا جی وہ تخصص والوں کے پاس جا رہا ہوں. اس نے کہا اچھا اچھا, بے روزگاروں کے پاس جا رہے ہو. مذاقن کہا. تو اپنے آپ کو مقصد یہ کہ بے روزگار نہ سمجھے. جب کسی چیز کا تہیا کر لیتے ہیں تو اس کا یہ تہیا کرو کہ اس کو پورا کروں گا. کیا کروں گا؟ آپ نے ایک مہینہ کے لیے ٹائم لے لیا, اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے آپ کو موقع دیا اور آپ نے پکا ارادہ کیا کہ اس ایک مہینے میں قرآن کو سمجھوں گا اور کچھ نہ کچھ جو ہے نا کیا ہے ضوابط وراثت سمجھوں گا. کوئی مشکل نہیں ہے. آپ کو میں نام بتا سکتا ہوں کہ کئی لڑکیوں نے, ہمارے لڑکوں نہیں فضلاء نے, یہی سے پندرہ بیس دن میراث پڑھا ہے اور ابھی اچھے بڑے بڑے اداروں میں میراث پڑھاتے ہیں, ابھی پڑھاتے ہیں. تو یہ ہر چیز کا توجہ کی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ کی توجہ نہیں تو ساری عمر لگے رہنا کیا فائدہ ہوگا. میں نام یہ بغیر آج جمعرات کریں تو خلاصے کے طور پر تو تمہاری ترغیب کے لیے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. ہمارے علاقے میں 8 تراویح, جیسا کہ آج کل بڑے جھگڑے, اب تو کم ہو گئے, پہلے بہت جھگڑے ہوتے تھے کہ بھائی تراویح 8 رکعت ہیں یا کیا ہیں, 20 رکعت, جھگڑا ہوا. ایک قاسم علوم کا فاضل, اس نے ممبر پر بیٹھتی ہوئی جمعے میں بڑے خوش اخلاقی کے ساتھ بڑے اعلی اعلان کیا, کسی نے مجھے 8 رکعت کی تراویح کی جگہ روایت بتا دیا تو میں 50 روپے انعام دوں گا. جب ہم چھوٹے تھے طالب علم تھے تو 50 روپے بڑی چیز ہوتی تھی, سمجھ گئے نا. تو وہی کہیں جماعت اسلامی والا امیر بیٹھا تھا, اس نے تو سن لیا کہ بھائی یہ تو بڑی بات نہیں, میں کتاب لے آؤں گا. تو اس نے کہا کہ بھائی میں 50 روپے انعام دوں گا. تو وہاں اگلے جمعے پہ وہ کتاب بغل میں اٹھاتے ہوئے وہی بندہ جو 8 رکعت کی تبلیغ کرتے تھے وہ پہنچ گیا. ہم طالب علم تھے اس وقت, اکوڑا خٹک کے چھٹی پر آئے تھے. جب وہ آئے تو اس نے دیکھا کہ بھائی یہ تو وہی آ گیا, مسئلہ مشکل ہو جائے گا. تو اس نے دوسرے کو جو ہمارے اکوڑا کھٹا کے بڑے فاضل تھے وہاں علاقے کے بڑے اچھے عالم سمجھے جاتے ہیں اس کو فون کیا کہ بھائی جمعہ پڑھا کے جلدی پہنچو میرے مسجد میں, مسئلہ خراب ہے. تو اس بیچارے نے دو رکعت جمعہ پڑھا کے سائیکل پر بھاگ بھاگ کے پہنچ گیا اور پہنچ گیا. تو جب نماز ختم ہوا تو اس بندے نے اعلان کیا, سن لیں, اس نے اعلان کیا کہ بھائی آپ لوگوں نے یہ کہا تھا پچھلے جمعے پر, یہ اعلان ہوا تھا کہ اگر کسی نے 8 رکعت کی روایت بتا دی تو میں انعام دے دوں گا. تو میں خود اتنا بڑا عالم نہیں ہوں, موری صاحب پہنچ گئے ہیں تو یہ کتاب موتا محمد ہے, میں دے رہا ہوں, وہ آپ لوگوں کو سامنے بتا دے اور صحیح طریقے سے سمجھائے. تو بات تو تھی, روایت تو وہاں موجود ہے, آپ لوگ دورہ میں پڑھ چکے ہیں, روایتیں تو ہیں, نفس روایت کی بات تو ہوتی ہے, موجود ہے. تو اب وہ عوام لوگ تھے, تو میں بڑی اچھی طریقے سے اس مثال کو تم پہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ وہ عوام لوگ تھے, ان کو یہ پتہ نہیں کیا راجہ ہے, کیا مرجو ہے, کیا اجماع صحابہ ہے اور کیا. تو یہ باتیں عوام جانتے ہیں, عوام تو یہ جانتے کہ اس کتاب میں یہ چیز ہے کہ نہیں, اگر ہے تو پھر سچا ہے, اگر نہیں ہے تو پھر کیا ہے. اس کے بعد پھر ہمارے علماء دیوبند کے وہاں ماحول کو بڑا نقصان پہنچا اور عوام بڑے بدظن ہو گئے, آہستہ آہستہ پھر سمجھنے لگے. میرا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ جس جہاں بیٹھ, یہ اتنی بڑی کمی اس میں کیوں ہو گئی تھی؟ بھئی تراویح کا مسئلہ تو احادیث کی کتابوں میں فقہ سے شروع ہو جاتا ہے, فقہ سے شروع ہو جاتا ہے اور احادیث کے ہر کتاب میں پڑھایا جاتا ہے, نہیں پڑھایا جاتا. لیکن یہ کیوں, اس کو یہ بات کیوں معلوم نہیں تھی کہ روایت موجود ہے؟ وہ اگر 8 گھنٹے بیٹھا ہے, اگر دورے میں بیٹھا ہے, وہ اگر صابعی میں بیٹھا ہے, تو بس بیٹھا تو تھا لیکن ذہن کہیں اور تھا, بات سچی ہے نہیں سچی. تو آپ لوگوں کو میں اس لیے مثال یا کسی کا نام لیے بغیر کہ آپ لوگ جب یہاں بیٹھتے ہو بڑی استعداد کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ, اور یہ وقت صرف اور صرف کس کو دے دے؟ علم کو دے دے, تو آپ کو ہر فن میں انشاءاللہ میراث میں بھی آسانی ہو جائے گی اور اس میں قرآن تو قرآن ہے, وہ تو سب کا ذخیرہ ہے. سمجھ گئے بات کو؟ اب میں آ رہا ہوں خلاصے پہ. تم نے ہمیشہ کے لیے جب بھی کوئی مسئلہ سامنے آئے, کل میں نے بتایا تھا کہ ورثا کو ورثا پہ نظر ڈال کر جو محجوب ہے اس کے نیچے محجوب لکھو, اور جو کیا ہے محروم ہے اس کے نیچے کیا لکھو؟ محروم لکھو, اور جو اصبا ہے اس کو آخر میں لکھے, اس سائڈ پہ کریں, طریقہ ایسا رکھا کریں, چونکہ اس کو بقایا دیا جائے گا نا. کیا دیا جائے گا؟ بقایا دیا جائے گا, اس کو الگ کریں اور ذبیح الفروض کو ترتیب کے ساتھ دائیں جانب ایک طرف کر کے اس کو نیچے لکھے. یہ آپ نے ورثا کو ترتیب دے دیا. دیکھو میں 2-3 منٹوں میں آپ کو یہ باب دہرا رہا ہوں. جب آپ نے ترتیب دے دیا, اب آپ اس کے نیچے دوسرے نمبر پر کیا کر لو, اس کے نیچے حصص متعین کرو کہ یہ ذیل فروس کس کس حصے کے مالک ہیں. جو سلطان کا حقدار ہوگا اس کے نیچے سلطان لکھ کے, اور جو کس کا حقدار ہوگا, بھائی 6 حصے تو متعین ہیں, نصف کا ہے نصف لکھو, ربع ہے ربع لکھو, سدس ہے سدس لکھو, لیکن جو حصہ متعین ہے وہ کیا کر لو گے, اس کو آپ لکھو گے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اب جب آپ اس نے آپ نے لکھ دیا, تیسرے مرحلے پر آپ نے کیا کرنا ہے, بالکل کڑے کڑے حل ہو جائے گا. تیسرے نمبر پر آپ یہ کر لیں کہ ان ذوی الفروض پر نظر ڈالو, اس قانون کے مطابق جو آپ کو مخارج الفروض میں سمجھایا گیا ہے کہ ان 6 میں سے کوئی مسئلہ ہوگا, فرادن ہو, اجتماعن ہو, یا 12 سے ہو گیا, 24 سے ہو گیا, 8 سے ہوگا, یا جو 6 سے ہو, یہی بتایا تھا نا. اس کے بعد جب آپ نے مسئلہ نکال دیا, اب جب آپ مسئلہ نکالو گے تو پھر ایک مرتبہ اس پر ایک نظر اور ڈالو کہ مسئلہ کس قسم کا سامنے آیا, معادلہ ہے یا اولیاء ہے یا کیا ہے, ردیہ شاباز. آگے تقسیم نہ کرو, آنکھیں نہ بند کریں. آپ نے ہر ایک کو حصے دے دیے, جب حصے آپ نے دے دیے اس حصوں کو جمع کرو. اگر نیچے حصے جمع ہو رہے ہیں 8 اور اوپر آپ نے جو ہے نا 6 سے نکالا ہے, آپ بتائیں مسئلہ کون سا ہو گیا. یہ میں تینوں پڑھا چکا ہوں, ابھی اجرا کرا رہا ہوں. اول والا ہو گیا, اب آپ اولیاء لکھ کر, اب آپ نیوٹون کے فتاوے دیکھیں, آپ دارالعلوم کے فتاوے دیکھیں, کتنے پیارے انداز سے کتابوں کا مطالعہ کریں. وہ آسانی کے ساتھ کہتے ہیں, پہلے اوپر لکھتے ہیں کہ مسئلہ فلانے سے ہوگا اور رد الی فلان, کیا ہوگا, رد اس درجے کی طرف ہو گیا, مسئلے کو ادھر رہنے دیں. اگر وہ مسئلہ بالفرض معادلہ بھی نہیں ہے, رد کے ردیا ہو تو رد کے قوانین پہ چلیں گے, اگر اولیاء ہو تو پھر اس پہ چلیں گے, ہاں جی, لیکن جب آپ نے مسئلے دے دیے اور وہ صحیح برابر آپ حصے دے نہیں سکتے ہیں, کسر آ رہا ہے. کیا آ رہا ہے؟ کسی کو پھر آپ نے پورا باب سامنے رکھنا ہوگا, وہ جو آپ کے ذہن میں ہر وقت حاضر ہونا ہوگا, تصحیح والا باب. جب آپ نے دیکھا کہ بھائی یہ تو کسر آ رہا ہے, تو پھر تصحیح کے باب پر پہلا قانون سامنے رکھو کہ پہلا قانون تو یہ کرنا پڑے گا کہ بھائی ایک فرق پر ہے یا ایک سے زیادہ پر ہے. معلوم ہوا؟ ہاں جی, دیکھو ابھی میں اس کو بالکل زبانی دہرا رہا ہوں. آپ نے پہلے نظر پہ کیا دیکھنا ہوگا؟ جب کوئی محتمم صاحب بیٹھا ہوتا ہے, محتمم صاحب کو تو لوگ کم سنتے ہیں, سیاسی بات کرو, کوئی بڑا لیڈر بیٹھا ہوتا ہے بڑے توجہ سے بیٹھے ہوتے ہیں, اور جب استاد پڑھا رہا ہے یا کوئی بڑا شعر حدیث پڑھا رہا ہے تو پھر کیا ہوتے ہیں؟ پیچھے بولو موبائل کے ساتھ کھیل رہے ہیں یا سو رہے ہیں, تو خاک مسئلے سامنے آ جائیں, توجہ سے بیٹھے ہیں. جب آپ تین دن میں نے اس پہ لگائے ہیں, جب آپ نے دیکھا مسئلہ جو ہے نا کیا ہے, کسر کی ضرورت ہے, ختم کرنا ہے, تصحیح کی ضرورت ہے, تو آپ پہلا نظر اس پہ ڈالو گے کہ کیا ہے, تو ایک فرق پر ہے یا ایک سے زیادہ ہے. اگر ایک پر ہو تو پھر آپ نسبت دیکھو گے, کس میں بولو نسبت دیکھیں گے, کس کس کے درمیان؟ روس اور اس کے سہام میں. تماثر رہنے دیں, توافق ہو تو وفق سے دیں, تباعن ہو تو کل سے دے. یہی بتایا تھا نا, دوسرا باب اس طرح آسانی سے ہو گیا. اگر ایک سے زیادہ ہے, پھر آپ نے ہر ایک فریق اور اس کے حصے میں نسبت دیکھنا ہے اور اس کو محفوظ کرنا ہے. تماثل کو اسی طرح چھوڑے, اور یہ میں نے بتایا تھا کہ تماثل تصحیح بناتے وقت, تصحیح کی عادت کو متعین کرتے وقت چھوڑنا ہے. باقی تماثل بھی اگر ہے, جس وقت آپ تصحیح سے حصے دو گے تو پھر اس کے حاصل شدہ حصے کو مضروب سے ضرب دینا پڑے گا. فرق سمجھ میں آ گیا؟ جہاں تماثل ہے وہ کس وقت تک ہم اس کو رہنے دیں گے؟ جب ہم مقرر کریں گے کس کا, تصحیح کا عدد معلوم کریں گے. جب تصحیح معلوم ہو جائے اور تصحیح سے پھر حصہ دینا ہو, پھر کیا کریں گے؟ پھر مضروب سے سب کو ضرب دیں گے, الف سے لے کر یا تک. یہ آپ کو میں نے یہ کروں گا, آپ نے کرنا ہے. ہاں, کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے ذوی الفروض بھی نہیں ہے. ہاں, ایک بات اور کر سمجھائی تھی, آپ تو تھے بھی نہیں کل, کیا کدھر گئے تھے؟ اچھا, سن رہے تھے, سامنے بیٹھنا نہیں چاہتے تھے. کل میں نے ایک بات کی تھی کہ بعض اوقات یہ صورتحال بھی پیش آتا ہے. یہ بلوچستان میں زیادہ تر یہی ہوتا ہے. ہمارے شاگرد اللہ ان کو اور زندگی دے, ہمارے علم کو جاری اور ساری رکھے. رات کو جر کے بیٹھے ہوتے ہیں تو فون کر لیتے ہیں, یہ واقعہ ہوا ہے. بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ وہ دار لے لے کر بڑا قرض لیتے ہیں. کاروباری لوگ جو ہے نا, ہمیشہ مسلسل قرض لیتے ہیں, اور جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو جو اس کا ترکہ ہوتا ہے وہ قرضوں کا پورا نہیں ہوتا ہے, تو کیا کہنا چاہیے, وہ رسا کو کیا دے گا؟ سمجھ گئے کس کا نہیں پورا ہوتا ہے؟ تو پھر آپ کے لیے مشکل ہوگا کہ ایک بھی نہیں ہے, دو بھی نہیں ہے, ایک آدمی کی تعلقات آٹھ دس آدمیوں کے ساتھ ہے, کسی کے ساتھ جو ہے نا قرضہ کس کا زیادہ ہے, کسی کا کم ہے, یہ صورتحال پیدا ہوگی نا. تو پھر اس صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ کل والی قانون یاد ہے, میں نے کہا آسانی کے لیے تم سب لوگوں کے قرضوں کو جمع کرو. بولو, سب کو, جس کا زیادہ ہے وہ بھی اور جس کا کم ہے وہ بھی, سارے قرضے کو جمع کرو. اس کو نسبت کے قانون کے مطابق اس کو مجموعہ, اس کو مسئلہ بناؤ, اور ہر قرض دار کو بمنزلہ وارث سمجھے. کیا بتایا؟ کس کو؟ قرض دار کو. اور اس کا مجموعہ کیا ہوگا؟ وہ تصحیح مسئلہ ہوگا. مثلا تو مثلاً 600 آ گیا, سارا قرض 200,000 تھا, تو آپ 200,000 کو تصحیح مسئلہ سمجھو گے اور یہ کہو گے اگر 200,000 ہوتا تو ان میں سے پورا پیسہ اتنا دے دیتا ہے, نہیں ہے تو ہم اس نسبت سے دے دیں گے, وہ حل ہو جائے گا. بولنا پہنچ گئے؟ ہاں, وہیں پاس نہ پاس یا ویزا کی نا. آپ لوگوں نے کہا تھا, چلے خیر ختم کر رہا ہے, اس کو بولو آ رہے ہیں. دیکھیں جی مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو میں نے اس لیے دیا باب شروع نہیں کرنا تھا, وہ میں نے ویسے ہفتے سے شروع کرنا ہے, ذوی الارحام پر گفتگو یا جو مقاسمہ ہے آج وہ اس پر میں ہفتے سے کروں گا. یہ میں نے آپ لوگوں کو میں نے وہ پڑھایا ہوا سبق کا وہ دہرایا, کیا کر لیا بولو, دہرایا کہ آپ نے طریقہ یہ رکھنا ہے, پہلے نمبر پر وہ رسا پہ نظر رکھنا ہے, پھر اس کی حصص پہ رکھنا ہے, پھر تخریج کرنا ہے, تخریج کے بعد پھر مسئلے کی نوعیت کو دیکھنا ہے کون سے قسم کا ہے, تو پھر اس کے مطابق کاروائی کرو گے. اگر کوئی بھی نہ ہو تو ہم کس کی طرف جائیں گے بولو, پھر ہم ذوی الارحام کی طرف جائیں گے. اس کو نہ اسبا موجود ہے نہ ذوی الفروض موجود ہے, تو ہم کس کی طرف جائیں گے, اسبا کی طرف جائیں گے, اس پر گفتگو نہیں ہے, ذوی الارحام کی طرف جائیں گے. اس پر انشاءاللہ پھر اللہ نے چاہ کیا کریں گے, ہفتے کو بات کریں گے, ٹھیک ہے. دعا کرے اللہ تعالیٰ جل جلالہ آپ لوگوں کے علم میں ترقی عطا فرمائے, ہے اللہ برکت نافع نازل فرمائے. اللہ رب العزت تمام ہمہ حاضرین طلباء اور غیر حاضرین اور سننے والے سارے اللہ کے حکم کے مطابق رسول کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور یہ ہمارے لیے آخرت کا ذخیرہ بنا دے, صحیح علم نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ جملہ معاونین ادارے کے ساتھ طلباء کے ساتھ ہر چیز میں مالی جسمانی اللہ سب کو صلہ کاملہ عطا فرمائے. مرحوم ہمارے بانی جو اس ماحول کو مہیا کیا اللہ اس پر رحمت و ہزاروں رحمت نازل فرمائے, صلی اللہ علیہ وسلم.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن یروا آیة یعرضوا ویقولوا سحر مستمر. اس سے پہلے سورت جو ہم نے پڑھی ہے اس میں شرک فعلی کی نفی کی گئی تھی, تو اس سورت میں بھی شرک فعلی کی نفی کی گئی ہے اور ساتھ اضافہ ہے دلیل کا. یہ ربط ہے سورت کا ماقبل کے ساتھ. سورت کے ابتدا میں اور سورت کے انتہا میں زجرات اور تخویف اخروی بیان کی گئی ہے اور اسی طریقے سے بشارت کا بیان بھی ہے. درمیان میں تخویف دنیاوی کے لیے پانچ نمونے بیان کیے گئے ہیں, یعنی پانچ اقوام کا تذکرہ ہے جب انہوں نے اعراض کیا, اللہ تبارک و تعالی نے عذاب سے ان کو ہلاک کر دیا, تو ان کا تذکرہ بھی ہے. اور اس بات قیامت ہے, یعنی سورت کے اندر اس بات قیامت ہے اور قیامت کے جو منکرین ہے ان کے اوپر رد کیا گیا ہے, اور اسی طریقے سے توصیف قرآن کا تذکرہ بھی ہے اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی بھی ہے اس سورت کے اندر. یہ سورت کا مختصر خلاصہ ہے. اقتربت الساعة وانشق القمر, قریب آ گئی قیامت, پاس آ گئی قیامت. وانشق القمر, اور پٹ گیا چاند, چاند کا پٹ جانا, دو ٹکڑے ہو جانا, یہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا اور یہ جبل حرا بالکل درمیان میں آ گیا تھا, اتنا فاصلہ دونوں ٹکڑوں کے درمیان پیدا ہوا تھا. اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کا تذکرہ جن احادیث کے اندر ہے, علماء لکھتے ہیں کہ وہ معنن متواتر ہے. اور ایک روایت جو اکثر لوگ بیان کرتے رہتے ہیں کہ چاند کا ایک ٹکڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک آستین میں چلا گیا تھا اور دوسرا ٹکڑا دوسرے آستین میں چلا گیا تھا, تو ابن کثیر نے لکھا ہے کہ فباطل لا اصل له, یہ قول اور یہ روایت جو لوگ بیان کرتے رہتے ہیں اس روایت کے لیے کوئی اصل نہیں ہے, یہ روایت باطل روایت ہے. وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ, کافروں کا تذکرہ ہے, اگر یہ کسی معجزے کو دیکھ لیتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں. وَيَقُولُوا, اور کہتے ہیں, سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ, یہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ معجزہ ہے بلکہ کہتے ہیں کہ یہ سحر ہے اور مستمر ہے. مستمر کا مطلب کیا ہے؟ قوی, یعنی قوی سحر ہے. ایک معنی مستمر کا یہ ہے. دوسرا معنی مستمر کا یہ ہے کہ یہ پہلے سے چلا آیا سحر ہے مستمر. اور ایک معنی مستمر کا زائل بھی ہے, یعنی یہ سحر ہے اور یہ زائل ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. اپنے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے اس طرح وہ کہتے رہتے تھے. اور ایک مطلب بعض مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ مار من الارض الى السماء, یعنی یہ اتنا بڑا جادو ہے کہ زمین تو چھوڑے آسمان پر بھی اس کا اثر ہے, اور آسمان میں چاند کو بھی کیا کر دیا, اس جادو کے ذریعے سے دو ٹکڑے کر
کر دیا گیا. تو مارن من الارض الى السماء وکذبوا واتبعوا اهواءهم. ان لوگوں نے تکذیب کی پیغمبر کے اور معجزات کے اور قرآن کے, واتبعوا اهواءهم اور اپنے خواہشات کے پیچھے چلے. وکل امر مستقر اور ہر کام, یعنی ہر وہ بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس سے نکلی تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ضرور واقع کرتے ہیں. یعنی کل امر من امره صلی اللہ علیہ وسلم واقع, ابن کثیر نے لکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس کو سچ کر کے دکھاتے ہیں, اور جیسا آپ نے کہا اللہ تبارک و تعالی ویسا کر دیتے ہیں. اپنے حبیب کو اللہ تبارک و تعالی اپنی امت کے سامنے جھوٹا نہیں ہونے دیتے ہیں. جو خبر دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کو واقع کرتے ہیں اور سچا کر کے دکھاتے ہیں. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ, تحقیق آئی تھی لوگوں کے پاس خبریں. اب انبا سے مراد کیا ہے؟ تو مفسرین کے اقوال مختلف ہے. اخبار القرون الخالیہ, یعنی گزشتہ قوموں کے خبریں, وہ مراد ہے. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ انبا سے مراد آخرت کی خبر مراد ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کے ذریعے سے آخرت کی خبریں دی گئی تھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کی خبریں دی تھی. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرْ, وہ خبریں فیہی جو اس قرآن مجید کے اندر ہے, مزدجر اس میں ڈانٹ ہے. ان خبروں کے اندر کیا ہے؟ ڈانٹ ہے. حکمتن, یہاں مراد قرآن مجید ہے. یہ قرآن مجید حکمت ہے. بالغتن اور کامل حکمت ہے, یعنی حکمت کا جو بالکل انتہا ہے اور آخری درجہ ہے اس پر پہنچا ہوا ہے. فما تغن النظر, اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ فائدہ نہیں دیا ان کو النظر, یا تو یہ جمع ہے نظیر کا اور یا انذار سے ہے. اگر نظیر کا جمع ہے تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ ڈراوے سنانے والوں نے ان کو فائدہ نہیں دیا, اور اگر یہ انذار مصدر سے ہے تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ ڈراووں نے ان کو فائدہ نہیں دیا. فما تغن النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي الى شيء نكر اذا الى شيء نكر, آپ ان سے منہ پھیرے, یعنی روگردانی اختیار کرے ان سے. یوم يدعو الداعي الى شيء نكر, جس دن دعوت دینے والے دعوت دیں گے, الى شيء نكر اس ناشنا چیز کی طرف, ناشنا چیز سے مراد قیامت ہے. اس کی طرف جب دعوت دینے والا کیا دے گا, دعوت دے گا, تو پھر ان کا کیا حال ہوگا, آگے اسی کو بیان کیا ہے. خش عن ابصارهم یخرجون من الاجداث کانهم جراد منتشر, جھکی ہوئی ہوگی ان کی نگاہیں. خش عن ابصارهم, اس دن ان کے نگاہیں جھکی ہوئی ہوگی. اور دوسرا مطلب کیا ہے؟ ذلیل ہوگی اس گھڑی میں ان کی نگاہیں جب قیامت کے طرف آواز دینے والا آواز دے گا. یخرجون من الاجداث، اور باہر آئیں گے یہ لوگ اپنی خبروں سے، کأنہم جراد منتشر، گویا کہ یہ ٹڈیاں ہیں پھیلی ہوئی. قیامت کے دوسرے مرحلے کے لیے جب سور میں پونکھا جائے گا تو قبریں پٹنا شروع ہو جائے گی اور لوگ قبروں سے باہر آئیں گے. تو اچانک جب قبروں سے باہر آئیں گے تو دائیں بائیں جو ہے نا دوڑنا شروع کریں گے. وہ منظر مراد ہے جس طریقے سے پھیلی ہوئی ٹڈیاں ادھر ادھر بھاگتی ہے، اس طریقے سے جو ہے نا یہ ادھر ادھر بھاگیں گے، اور اس کے بعد پھر لائن سے ہو جائیں گے جس طریقے سے آپ پہلے پڑھ کے آئے ہو. وہ بعد کا منظر ہے اور یہ بالکل ابتدائی منظر ہے. جس وقت لوگ قبروں سے باہر آئیں گے تو اس وقت یہ حالت ہوگی کہ کأنہم جراد منتشر، گویا کہ یہ ٹڈیا ہے پھیلی ہوئی. مہتعین الی الداعی یقول الکافرون ھذا یوم عسر، مہتعین الی الداعی، دوڑتے ہوئے جائیں گے پکارنے والے کے پاس، پکارنے والے کے پاس دوڑتے ہوئے جائیں گے. یقول الکافرون ھذا یوم عسر، کافر کہیں گے کہ آج کا دن بہت سخت دن ہے، کیونکہ آج کے دن کے لیے ہم نے کوئی تیاری نہیں کی تھی، ہم تو آج کے دن کو دنیا میں مانتے نہیں تھے، آج وہ حقیقت ہمارے سامنے آ گئی جس کو ہم دنیا میں نہیں مانتے تھے، اس لیے یہ آج کا دن بہت سخت دن ہے. کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوہ عبدنا، تکذیب کی تین سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے، فکذبوا عبدنا، انہوں نے تکذیب کی ہمارے بندے نوح علیہ السلام کی، وقالوا مجنون وازدجر، اور انہوں نے کہا تھا نوح علیہ السلام کے بارے میں کہ یہ دیوانہ ہے، وازدجر ڈانٹا گیا ہے، یعنی زجروہم بالشتم والتخویف، یہ تو معمولی آدمی ہے اور لوگوں نے ان کو ڈانٹا ہے، کہیں گالیاں پڑتی ہیں اور کہیں ان کو دھمکیاں ملتی ہیں. زجروہ بالشتم والتخویف، کہیں گالیاں پڑتی ہیں اور کہیں جو ہے نا دھمکیاں ملتی ہیں، یہ تو کوئی خاص آدمی نہیں ہے، اس طریقے سے کہا کرتے تھے. جب انہوں نے یہ کہا، فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، یا اللہ میں کمزور ہوں، میرا بدلہ ان ظالموں سے لے لے. ففتحنا ابواب السماء، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان کے دروازوں کو کھولا، بماء ان منہمر، برسنے والے پانی کے ساتھ. وفجرنا الارض، اور ہم نے جاری کر دیا زمین سے عیونا چشموں کو. فالتقى الماء على امر قد قدر، آسمان کا پانی اور زمین کے چشموں کا پانی، یہ دونوں پانی مل گیا. على امر لامر، اس امر کے لیے، اس کام کے لیے جو پہلے سے ٹھہر چکا تھا اور جس کا فیصلہ ہو چکا تھا کہ اس قوم کو تباہ کرنا ہے. وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ الْأَلْوَاحِنْ وَدُسُرْ، اور ہم نے سوار کرا دیا نوح علیہ السلام کو کشتی پر، عَلَى ذَاتِ الْأَلْوَاحِنْ، وہ کشتی جو تختوں والی تھی، وَدُسُرْ، اور کیلوں والی تھی، مطلب یہ ہے کہ تختوں سے بنائی گئی تھی اور تختوں کو ملانے کے لیے اس پر کیلے ٹھونکی گئی تھی. تجری بعیوننا، اور وہ کشتی چلتی رہی، بعیوننا، ہمارے آنکھوں کے سامنے، یاری ہماری حفاظت میں، جزاء لمن کان کفر، یہ سزا تھی اس کے طرف سے جس کی ناشکری کی گئی تھی، یعنی یہ طوفان جو آیا تھا، یہ طوفان، یہ سزا تھی اس کے طرف سے جس کے نعمتوں کی ناشکری کی گئی تھی، انہوں نے ہدایت کے لیے اور دنیا کے کامیاب زندگی کے لیے جو روشنی بھیجی تھی، لوگوں نے اس روشنی کے حاصل کرنے سے انکار کیا تھا، حالانکہ وہ بہت بڑی نعمت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، تو نعمت کے ناقدری کرنے کی وجہ سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ عذاب بھیجا. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً، تحقیق ہم نے چھوڑا اس واقعے کو یا اس کشتی کو، آیتن نشانی، فَحَلْ مِن مُدَّكِر، کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا کہ وہ اس قسم کے واقعات سے نصیحت حاصل کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اختیار کرے، اللہ کے رسولوں کی بات مانے. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، پس کیسا تھا میرا عذاب اور ڈراوے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ، تحقیق ہم نے آسان کر دیا قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے، کیا ہے کوئی قرآن مجید سمجھنے والا. یعنی سَهَّلْنَا لَفْظَهُ وَيَسَّرْنَا مَعْنَاهُ، ابن کثیر معنی بیان کرتے ہیں، قرآن مجید کے لفظ کو ہم نے کیا کر دیا، سہل کر دیا، اور ہر آدمی آسانی سے پڑھتا ہے، یاد کرتا ہے. ویسرنا معناہ، اور قرآن مجید کا معنی اور مطلب سمجھنا ہم نے بالکل آسان کر دیا. مغلق کتاب نہیں ہے انسانوں کے لکھی ہوئی کتابوں کی طرح، کیونکہ انسان تو کوشش کرتا ہے کہ میری کتاب کی عبارت مختصر ہو، مغلق ہو، اور پھر کتاب حل کرنے کے لیے لوگوں کو قلم اور کاغذ اٹھانا پڑے اور شروحات لکھنا شروع کر لے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ اس قرآن مجید کو کل کائنات کے ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھنے کے لیے قرآن کو آسان بنا دیا. ہے کوئی جو قرآن مجید کی طرف آگے بڑھے سمجھنے کے ارادے سے؟ اللہ، کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر، تکذیب کی قوم عاد نے، فکیف کان عذابی ونذر، پھر کیسا تھا میرا عذاب اور ڈراوے. ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کیا تھا. انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا، تحقیق ہم نے بھیجا تھا ان کے اوپر ہوا، صرصرا یعنی وہ ہوا جو بہت تیز تھی اور بہت ٹھنڈی ہوا تھی، اور ایسی تیز تھی اور ٹھنڈی تھی کہ اس سے آوازیں بھی نکلتی تھی. فی یوم نحس مستمر، اور وہ ہوا چلی تھی، فی یوم نحس، نحوست کے دن میں، مستمر، اور وہ دن ان کے لیے دائمی نحوست کا دن تھا، اس لیے کہ اس دن جب ان کو اللہ نے ہلاک کر دیا تو عذاب برزخی شروع ہو گیا، اور عذاب برزخی چلتا رہے گا عذاب اخروی تک، اور پھر جب قبروں سے نکالا جائے گا تو اس کے بعد پھر عذاب اخروی شروع ہوگا، اور یہ سلسلہ اسی دن سے شروع ہوا، اس لیے وہ دن ان کے حق میں دائمی نحوست کا دن ہے. تنزع الناس کأنہم اعجاز نخل منقعر، اور وہ ہوا اکھاڑ اکھاڑ کر پھینکتی تھی لوگوں کو، کأنہم اعجاز نخل، گویا کہ یہ کھجور پرانے کھجوروں کے تنے ہیں، منقعر، جو جڑ سے اکھیڑی گئی ہے، یعنی اس طریقے سے ان کی لاشیں پڑی تھی اور بالکل ایسا نظر آتا تھا کہ گویا کہ پرانے کھجوروں کے تنے ہیں اور جڑ سے اکھیڑی گئی ہے اور یہاں پڑی ہے. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، پس کیسا تھا میرا عذاب اور ڈراوے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے آسان تحقیق ہم نے آسان بنا دیا قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے نصیحت کے لیے. ہے کوئی جو قرآن مجید کی طرف سمجھنے کی نیت سے آئے گے آئے, اور ہے جو قرآن مجید کی طرف نصیحت حاصل کرنے کی نیت سے آگے آئے. کذب سمود بن نظر, تکذیب کی سمود نے, قوم سمود نے بھی تکذیب کی تھی. بن نظر یعنی انبیاء علیہ السلام کو, انبیاء علیہ السلام کے ڈر سنانے والوں کی تکذیب کی. فقالوا ابشر منا واحدا نتبعه, کہا کہ یہ تو ایک انسان ہے ہم میں سے ایک انسان ہے اور ہم جانتے ہیں ان کو, اسی آبادی میں پیدا ہوا, اسی آبادی میں جوان ہو گیا, آج کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں, ہم کیسے ان کی بات کو مانیں. نتبعه, تو ہم کس طریقے سے ان کا اتباع کرے. انا اذا لفی ضلال وسعر, اگر ہم نے ان کا اتباع کیا تو ہم گمراہی میں ہوں گے. وسعر, اور ہم پھر پاگلوں میں شمار ہوں گے. وسعر دوسرا معنی سعیر سے ہے, اور ہم آگ میں ہوں گے, آگ کے شعلوں میں ہوں گے اگر ہم نے ان کی بات مانی. اور پھر آگے کہنے لگے اُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا, کیا ان کے اوپر نازل کی گئی کتاب, ان کے طرف بھیجی گئی وحی. مِنْ بَيْنِنَا, ہمارے درمیان میں, ہمارے درمیان. بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِر, بلکہ یہ جھوٹا شریر ہے اور جھوٹا شیخی باز ہے. سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِر, آنے والا ہے قیامت کا دن, پتہ چل جائے گا کون جھوٹا ہے کون شریر ہے, پتہ چل جائے گا. اِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ, ہم بھیجنے والے ہیں اونٹنی کو ان کی آزمائش کے لیے. فَارْتَقِبْهُمْ, اے پیغمبر آپ انتظار کرے. وَاصْطَبِرْ, صبر دیکھتے رہے. وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ, اور ان کو خبر دے دے کہ پانی, ان الماء پانی, قسمت بینہم, تقسیم ہوگا ان کے درمیان برابر برابر. کل شرب محتضر, ہر ایک اپنے باری کو آئے گا اور پانی اٹھا کر لے جائے گا اور اپنے جانوروں کو پلائے گا. تو ایک دن مقرر ہے پورے گاؤں کے جانوروں کے لیے, اور ایک دن, پورے ایک دن اللہ تبارک و تعالی کے جو اونٹنی ہے اس کے لیے ہے, بتا دیا. فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ, انہوں نے آواز دی اپنے ساتھی کو, یہ بدبخت قدار بن سالف تھا. فتعاتا, اس نے ہاتھ بڑھایا, فتعاتا, اور پس وار کیا اس نے. فعقر, اور اس اونٹنی کے پٹوں کو کاٹ ڈالا. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ, پھر کیسا تھا میرا عذاب و ڈراوے. انا ارسلنا علیہم صیحتن, تحقیق ہم نے بھیجا تھا ان کے اوپر ایک چنگاڑ کو, ایک سخت صیحتن واحدتن, ایک سخت آواز. وکانو کا حشیم المحتضر, پھر وہ کیسے ہو گئے تھے حشیم, بکریوں کو روکنے کے لیے جو کانٹوں کا باڑ کینچا جاتا ہے اور پھر اندر گھاس وغیرہ چارہ پتے ڈالے جاتے ہیں, بکریہ اس کو اپنے غذا کو کھاتے بھی ہے اور اپنے پیروں کے نیچے رون بھی ڈال دیتے ہیں, تو وہ مراد ہے. کہاشیم, جیسے کہ وہ سوکھا گھاس ہے. المحتضر, روندا ہوا, بالکل اسی طریقے سے پھر پڑے تھے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, تحقیق ہم نے آسان کر دیا قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے, ہے کوئی قرآن مجید سمجھنے والا. کذبت قوم لوط بن نذر, اور تکذیب کی لوط علیہ السلام کی قوم نے بن نذر پیغمبروں کی. انا ارسلنا علیہم حاصبا, تحقیق ہم نے بھیجا تھا ان کے اوپر آندھی پتھر برسانے والی. حاصبا وہ تیز ہوا جس میں پتھروں کی بارش ہوتی ہے, تو وہ ہم نے ان کے اوپر برسائی, پوری قوم تباہ ہو گئی. الا آل لوط, سوا لوط علیہ السلام کے متبعین کی. نجیناہم بسحر, اور ہم نے ان کو نجات دی تھی سحری کے وقت، اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا تھا سحری کے وقت لوط علیہ السلام اپنے بیٹیوں سمیت اور جو ان کے ماننے والے تھے ان کے ساتھ ان سمیت نکلے تھے وہاں سے. نعمتن من عندنا، لوط علیہ السلام کو نجات دینا یہ ہماری نعمت تھی. کذالک نجزی من شکر، اسی طریقے سے ہم اپنی نعمتوں کو نوازتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں. وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا، عذاب سے پہلے لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا تھا بطشتنا ہمارے گرفت سے، فَتَمَارَوْا تو قوم نے جھگڑے کیے بِالنُّذُر انذار سے. کیا مطلب جھگڑے کیے؟ اور یا یہ ہے کہ شک کیا انہوں نے، ڈراوے کے اندر شک کیا اور جھگڑے کیے بن نظر ڈرانے والے کے ساتھ پیغمبر کے ساتھ. وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ، اور اپنی خماست ظاہر کی تھی اس طریقے سے رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ، مطالبہ کیا تھا انہوں نے لوط علیہ السلام سے ان کے مہمانوں کا کہ آپ کے ہاں جو نوجوان لڑکے آئے ہیں یہ ہمارے حوالے کر دے. فَتَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹھائی تھی ان کی آنکھیں، یعنی اندھا بنا دیا تھا اللہ نے ان کو، سارے کے سارے اندھے ہو گئے تھے. فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرْ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں چکو میرے عذاب کو اور ڈراو کو. وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ، اور انہوں نے صبح کی، جب انہوں نے صبح کی تو صبح کے وقت وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ، آ پڑا صبح کو ان پر بُكْرَةً بالکل سویرے عَذَابٌ مستقر عذاب دائمی. فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرْ، چکو میرے عذاب کو اور ڈراو کو. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن مجید کو آسان کر دیا سمجھنے کے لیے، ہے کوئی قرآن مجید سمجھنے والا؟ ہم نے قرآن مجید کو آسان کر دیا نصیحت حاصل کرنے کے لیے، ہے کوئی قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ، اور تحقیق آئے تھے آلِ فرعون کے پاس النُّذُر ڈرانے والے. كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، انہوں نے تکذیب کی تھی ہماری آیات کے، کلہا تمام کے تمام. فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِر، پھر ہم نے پکڑا تو ان کو أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِر، اس بادشاہ کے پکڑ کے طرح جو غالب ہو اور قدرت والا ہو، سخت طریقے سے پکڑا. أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَائِكُمْ، اب قرآن مجید خطاب کرتے ہیں کس کے طرف، التفات ہے کلام کے اندر بسوئے اہل مکہ. اکفارکم خیر من اولائکم، کیا آپ کے زمانے کے کافر یعنی یہ جو موجودہ کافر ہے کیا یہ بہتر ہے من اولائکم ان کافروں سے؟ جب ان سب کو اللہ تبارک و تعالی نے ہلاک کیا تو ان کا ہلاک کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، حالانکہ وہ ان کے مقابلے میں بہت زیادہ طاقتور تھے، وسائل بھی ان کے پاس زیادہ تھے، افرادی قوت بھی ان کے پاس زیادہ تھی، جسمانی طاقت بھی ان کے پاس زیادہ تھی. ام لکم براءت فی الزبر، یا عذاب سے خلاصی کا ان کے اوپر ان کے پاس کوئی پروانہ ہے؟ فی الزبر کتابوں کے اندر، کہ ان کے اوپر عذاب نہیں آئے گا. ام یقولون نحن جمیع منتصر، یا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مجمع ہے بدلہ لینے والا، تو وہ تم سے زیادہ طاقتور قومی تھی، وہ اللہ سے بدلہ نہ لے سکی جب اللہ کا عذاب ان کے نافرمانیوں کی وجہ سے ان پر آیا، تم کیا بدلہ لوگے؟ کس غلط فہمی کے اندر یا خوش فہمی کے اندر مبتلا ہو. سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، ان قریب شکست خوردہ ہو جائے گی ان کی جماعت. وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، اور پیٹ دے کے بھاگیں گے یہ لوگ. بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھا وامر، بلکہ قیامت کا دن ان کے ساتھ وعدے کا وقت ہے. الساعۃ ادھا وامر، قیامت کی گھڑی بہت زیادہ سخت ہے، وہ امر بہت زیادہ کڑوی ہے، ان المجرمین فی ضلال وسعر، تحقیق مجرم فی ضلال گمراہی میں ہے، وسعر دیوانگی میں ہے، اور وسعر کا دوسرا معنی میں نے بیان کیا سعیر سے ہے، یعنی آگ کے شولوں میں ہے، یوم یسحبون فی النار، جس دن گھسیٹا جائے گا ان کو، فی النار الی النار جہنم کی آگ کی طرف، علی وجوہہم چہروں کے بل، تو کہا جائے گا ذوقوا مس سقر، چکو مزہ جہنم کے آگ کا، انا کل شیئن خلقناہ بقدر، تحقیق ہم نے پیدا کی ہے ہر چیز ایک اندازے پر، تم کو ان کے زمانے میں پیدا نہیں کیا، ان کو تمہارے زمانے میں پیدا نہیں کیا، حکمت تمہارا اس زمانے میں پیدا کرنا تھا، ان کو اس زمانے میں پیدا کرنا تھا، اسی طریقے سے ہم نے تمہارے سزا کے لیے جس طریقے سے تمہارے پیدا کرنے کے لیے وقت مقرر کیا ہے، سزا کے لیے بھی وقت مقرر کیا ہے، جب وہ وقت آئے گا پھر آپ کو کڑی سزا دی جائے گی، کسی قسم کی رعایت نہیں کی جائے گی۔ وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، نہیں ہے ہمارا حکم قیامت سے متعلق الا واحدۃ کلمح بالبصر، مگر وہ حکم کیا ہے، ایک ہے اور وہ آنکھ کے چپک کی طرح ہے، یعنی جب حکم ہو جائے گا تو جس طریقے سے آنکھ کے جپک لینے میں وقت نہیں لگتا، اسی طریقے سے قیامت کے قائم ہونے میں پھر وقت نہیں لگے گا، اس طرح سرعت کے ساتھ جو ہے نا وہ گھڑی شروع ہو جائے گی اور قیامت آ جائے گی۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے کفار مکہ، ہم نے تحقیق ہم نے ہلاک کر دیا، أَشْيَاعَكُمْ أَمْثَالَكُمْ، جو تمہارے مثل تھے کفر کے اندر، فحل میں مدکر ہے کوئی ان واقعات سے نصیحت حاصل کرنے والا، وکل شیء فعلوه فی الزبر، اور جو کچھ انہوں نے کیا فی الزبر، وہ عمل نامو کے اندر موجود ہے، یعنی ان کا سارا کرتا درتا ان کے عمل نامو کے اندر موجود ہے، وکل صغیر وکبیر مستتر، اور ہر چھوٹا بڑا گناہ مستتر لکھا جا چکا ہے، ان المتقین فی جنات و نہر، متقین باغات میں ہوں گے نہروں میں ہوں گے، فی مقعد صدق، سچی بیٹک ہے جو متقین کے لیے ہے، یعنی بہت عمدہ مقام ہے، عند ملیک مقتدر، اس بادشاہ کے پاس جو سب جس کا سب پر قبضہ ہے، سب پر جس کا قبضہ ہے۔ علامہ ابن تیمیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ جیل گئے تھے، قرآن مجید کے حافظ تھے، تو مسلسل جیل کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور 52 مرتبہ انہوں نے قرآن مجید کا ختم کیا تھا جیل کے اندر، اور اسی آیت کی تلاوت کر رہے تھے جب ان کے اوپر موت آئی تھی جیل کے اندر۔ رولمانی نے یہ واقعہ لکھا ہے، ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اس آیت کی تلاوت فرما رہے تھے اور موت آئی، اور رولمانی نے لکھا ہے کہ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو صفات ہے، ملیک اور مقتدر، دعا پڑھنے سے پہلے یہ صفات پڑھنی چاہیے، تو ان صفات کے پڑھنے کی وجہ سے دعا قبول کی جاتی ہے اور دعا رد نہیں کی جاتی، ویسے بھی ان کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ سورہ رحمان میں سورہ خبر ہم نے بھی پڑھا, اس میں کہا گیا تھا انا کل شیئن خلقنا بقدر, شرک فعلی کی نفی کی گئی تھی اور وہاں پر یہ کہا گیا انا کل شیئن خلقنا بقدر. تو اس صورت میں کہا گیا ہے تبارک اسم ربک ذل جلال والاکرام, وہاں بھی شرک فعلی کی نفی ہے, یہاں بھی شرک فعلی کی نفی ہے اور اضافے کے ساتھ. یہ سورت کا ما قبل کے ساتھ ربط ہے, یعنی وہاں پر اللہ تبارک و تعالی کے خالقیت خاص کا بیان تھا اور اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی کے برکت خاص کا بیان ہے. اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَا بِقَدَرٍ, تو وہاں اللہ کی خالقیت کا بیان تھا اور یہاں اللہ تبارک و تعالی کے برکت خاصہ کا بیان ہے. سورت کا خلاصہ یہ ہے کہ اس سورت کے دو حصے ہیں. پہلے حصے میں تبارک اسم ربک جو دعوی سورت ہے اس پر دلائل عقلیہ بیان کیے گئے ہیں نو, اور دوسرے حصے میں دعوی نہ ماننے والوں کے لیے تخویف کا ذکر ہے, اور ایک تیسرا حصہ بھی آخر میں ہے اس میں ماننے والوں کے لیے بشارتیں ہیں. تو گویا کہ سورت کے تین دعوے ہیں, پہلے دعوے کے اندر تین حصے ہیں. پہلے حصے کے اندر دعوے کے لیے دعوے کے اوپر دلائل عقلیہ ذکر کیے گئے ہیں, اور دوسرے حصے میں نہ ماننے والوں کے لیے تخویفیں بیان کی گئی ہیں, اور تیسرے حصے میں ماننے والوں کے لیے بشارتیں بیان کی گئی ہیں. ترتیب کی اعتبار سے سورت کا نمبر ہے 55 اور نزول کے اعتبار سے سورت کا نمبر ہے 97. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن, الرحمن مبتدا ہے, علم القرآن خبر ہے, اور یہ القرآن یہ علم کا مفعول ثانی ہے, مفعول اول یہاں مقدر ہے. علم الانسان القرآن, رحمان علم الانسان القرآن, جس نے تعلیم دی ہے انسان کو قرآن مجید کی, اور آگے خلق الانسان, انسان کو پیدا کیا. تو انسان کی تخلیق کا ذکر بعد میں ہے, قرآن مجید کے تعلیم کا ذکر پہلے ہے. اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ انسان کی تخلیق قرآن مجید کی تعلیم لینے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے کی گئی ہے, کہ انسان کو چاہیے کہ وہ قرآن مجید کا علم حاصل کرے, اس پر عمل کرے, اس لیے انسان کو پیدا کیے گئے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو انسان کے لیے لفظ خلق کو استعمال کیا, قرآن مجید کے لیے لفظ علم کو استعمال کیا, یا لفظ خلق کو استعمال نہیں کیا. تو اہل سنت والجماعت کا جو دعویٰ ہے کہ قرآن مجید مخلوق نہیں ہے, قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے, اس قول کے اس آیت سے تائید ہوتی ہے. اگر قرآن مجید مخلوق ہوتا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ علم نہ کہتے بلکہ کیا کہتے, خلق القرآن, جس طریقے سے خلق الانسان کہا. لیکن خلق الانسان کہا اور خلق القرآن نہیں کہا, بلکہ کیا کہا, علم القرآن کہا. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے, انسان مخلوق ہے, وہاں خلقا کہہ دیا. قرآن مخلوق نہیں ہے تو اس لیے یہاں پر خلقا نہیں کہا بلکہ علم کہہ دیا. علمہ البیان, اور پھر سکھایا اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو, قرآن مجید کی تعلیم بھی اللہ نے دی ہے اور اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے, اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے سکھلایا ہے انسان کو بات کرنا, بچہ ماں باپ کے تعلیم کو قبول کرتا ہے اور آہستہ آہستہ بات کرنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالی کے توفیق سے ہوتا ہے. الشمس والقمر بحسبان, چاند اور سورج ایک حساب کے لیے ہیں. والنجم والشجر یسجدان, والنجم, نجم یعنی وہ بوٹے کہ جن کا تنہ نہیں ہوتا اور بیل نما جو زمین کے اوپر پھیل جاتے ہیں, اور شجر کہتے ہیں ان درختوں کو جو تنہدار ہوتے ہیں. تو بیلدار درخت اور تنہدار درخت دونوں, یسجدان, اللہ کے آگے سیدھا ریز ہے, والسماء رفعها ووضع المیزان, اور آسمان کو اللہ تبارک و تعالی نے اٹھایا. تو اٹھانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے نیچے زمین پر تیار کیا اور پھر اس کو اٹھایا, نہیں. خلقها مرفوعتا, اللہ تبارک و تعالی نے اوپر بنایا آسمان کو, ووضع المیزان, اور رکھی اللہ تبارک و تعالی نے ترازو. ایک مطلب یہ ہے کہ میزان سے مراد کیا ہے, ترازو ہے, اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ میزان سے مراد کیا ہے, عدل ہے. اللہ تدغو فی المیزان, زیادتی نہ کرو فی المیزان تولنے میں, واقیم الوزن بالقسط, اور سیدھے ترازو سے تولو اور پورا پورا تولو, بالقسط انصاف کے ساتھ, ولا تخسر المیزان, اور مت گھٹاؤ تول کو, تول میں کمی کرنے والوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے عذاب ڈالا تھا اور اس قوم کو اللہ تبارک و تعالی نے تباہ کر دیا تھا, اور یہ ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے آدمی کی عزت ختم ہو جاتی ہے. چوری ناپ تول کے اندر جب کسی کی پکڑی جاتی ہے تو وہ آدمی مارکیٹ میں بازار میں اتنا بدنام ہوتا ہے کہ اس سے پھر کوئی چیز لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. اس لیے انتہائی گھٹیا گناہ ہے یہ. لہذا اللہ تبارک و تعالی نے عادل جو ہے نا اس کو رکھا ہے انسانوں کے اوپر کہ آپ عادل کرے, اور اسی طریقے سے ترازو کو اللہ تبارک و تعالی نے نازل کیا ہے کہ ناپ تول میں بھی عادل کرے, ایسا نہ ہو کہ خریدنے کے لیے الگ بٹا ہو دینے کے لیے الگ ہو, اور یا یہ ہے کہ مال دیتے وقت آپ دھوکے دھڑاکے کرے اور کم تول کے جو ہے نا دیا کرے, نہیں, ان تمام چیزوں سے اجتناب اور پرہیز کرنی ہوگی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا ہے اور جنت اگر حاصل کرنی ہے اور اسی طریقے سے کامیابی حاصل کرنی ہے. اللہ, فیہا فاکہتن, جنت کے اندر فاکہتن پھل ہے, والنخل ذات الاکمام, اور کجوریں ہیں ذات الاکمام غلافوں والی, والحب ذو العصف والریحان, زمین میں, فیہا اس زمین کے اندر, فاکہتن پھل ہے, والنخل ذات الاکمام, اور کجور کے درخت ہیں, ذات الاکمام غلافوں والی, والحب اور اناج ہے, ذو العصف اور بوسے والے, دانا آپ کھاتے ہو بوسا آپ کے جانور کھاتے ہیں, والریحان اور پھول خوشبودار بھی ہے. یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالی نے اس زمین سے نکالا ہے تمہارے لیے. فبأي آلاء ربكما تكذبان, خطاب انس و جن سے ہے, اس لیے صیغہ ضمیر جو ہے نا وہ تصریح کا ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان, اے انس و جن, اللہ تبارک و تعالی کے کس کس نعمت کو ٹکراؤ گے, کس کس نعمت کو ٹکراؤ گے. جب اس آیت کی ادبی تلاوت کرے تو روح المانی میں لکھا ہے, من سمع هذه الآية فليقل لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. جنات نے یہی جواب دیا تھا جب انہوں نے یہ آیت سنی تھی, لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد, یا اللہ تیری نعمتیں ہمارے استعمال میں ہیں, ہم ایک نعمت کی تکذیب نہیں کرتے ہیں, تمام تعریفیں اس لیے ہیں, تمام تعریفیں آپ کے لیے ہیں, اس لیے کہ ہمارے پاس تمام نعمتیں آپ کی دی ہوئی ہیں. خلق الانسان من صلصال کالفخار, پیدا کی دلیل آخری نمبر ایک, پیدا کر دیا اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو من صلصال کالفخار، بجنے والی مٹی سے کالفخار، جو بالکل جو ہے ٹکرے کی طرح تھی، اس سے اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. وخلق الجان من مارج من نار، اور پیدا کیا اللہ تبارک و تعالی نے الجان، جنات کے دادا کو، من مارج من نار، آگ کے خالص شعلے سے. حسن بصری کہتے ہیں کہ سمراد یہاں جن سمراد کیا ہے، جان سمراد کیا ہے، ابلیس ہے. لیکن مجاہد کہتے ہیں کہ یہاں جان سمراد ابلیس نہیں ہے، بلکہ جنات کا جو جد اول ہے، جس طریقے سے ہمارا جد اول آدم علیہ السلام ہے، تو اسی طریقے سے جنات کا جو جد اول ہے وہ مراد ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، اپنے رب کے کس کس نعمت کو ٹکراؤ گے؟ رب المشرقین و رب المغربین، دلیل عقلی نمبر دو، وہ رب ہے مشرقین کا اور رب ہے مغربین کا. مشرقین کہاں، جبکہ مشرق ایک ہے، تو ایک تو ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک گرمی کا مشرق ہے، ایک سردی کا مشرق ہے، اسی طریقے سے ایک گرمی کا مغرب ہے، ایک گرمی کا سردی کا مغرب ہے. اور اس کا اندازہ آپ کو صحیح معنی میں تب لگے گا، تب ہوگا اس کا، یعنی جو فرق ہے دونوں مشرقوں میں، دونوں مغربوں میں، جب آپ ایسے علاقے میں جاؤ گے، ایک سال گزارو گے، جہاں پہاڑ کی چوٹی پر سورج طلوع ہوتا ہے اور دوسرے پہاڑ کی چوٹی پر غروب ہوتا ہے، تو وہاں آپ کو نمایاں فرق محسوس ہوگا کہ گرمی کے اندر کہاں طلوع ہوتا ہے، سردی میں کہاں طلوع ہوتا ہے، اور گرمی میں کہاں غروب ہوتا ہے، اور پھر سردی میں کہاں غروب ہوتا ہے، صحیح پتہ چلے گا. اس لیے مشرقین کا. فبأي آلاء ربكما تكذبان، اپنے رب کے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ مرج البحرین یلتقیان، چلایا اس نے دو دریاؤں کو، یلتقیان جو ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں، بینہما برزخ، دونوں کے درمیان پردہ ہے، لا یبغیان لا یتجاوزان، اس کا پانی یہاں نہیں آتا اور اس کا پانی ادھر نہیں جاتا، لا یبغیان ملتے نہیں ہیں، لا یبغیان سرکشی نہیں کرتے ہیں، سرکشی نہیں کیا مطلب، کہ جہازوں کو اور کشتیوں کو غرق کر دے اور طوفان جو ہے نا لے کر آئے ان کے اوپر، نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کتابی ہے، بڑے بڑے جہاز، چھوٹی کشتیاں، درمیانے کشتیاں سفر کرتے رہتی ہے اور جا کر اپنا رزق سمندر سے اٹھا کے لے کر آتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا مسخر کیا ہمارے لیے. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، نکلتے ہیں ان دونوں سمندروں سے، کڑوے سمندر سے، میٹھے سمندر سے، اللؤلؤ چھوٹے موتیاں، والمرجان بڑی موتیاں، مونگا، دونوں موتیاں ہیں، چھوٹی موتیاں، بڑی موتیاں، مرجان بڑی موتیاں. فبأي، اچھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ موتیاں کڑوے سمندر میں پیدا ہوتی ہے، میٹھے سمندر میں نہیں پیدا نہیں ہوتی، تو ہم ان کی اس بات کو نہیں مان سکتے ہیں، اس لیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ دونوں میں پیدا ہو رہی ہے تو بات ہی ختم ہو گئی. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ کڑوے سمندر کے اندر مقدار زیادہ ہوگی اور میٹھے سمندر کے اندر مقدار کم ہوگی، اس لیے یہاں مشکل سے ملے گی، وہ آسانی سے ملے گی. آسانی سے تو خیر کہیں پر بھی نہیں ملتی. تروم العز ثم تنام لیلا یغوص البحر من طلب اللؤلؤ، آپ علم بھی حاصل کرنا چاہتے ہو اور پھر یہاں کلاس میں، اور کبھی کلاس سے اٹھ کر سیڑھیوں میں، اور کبھی کمروں میں جا کر سو جاتے ہو. ہمارا خصوصی نشست والا، یہ بھی کبھی چلا جا کے سو جاتا ہے اور یہ نہیں سوچتا کہ میں خصوصی نشست پر بیٹھا ہوں، اٹھنے کے بعد نمایاں پتہ چلے گا کہ میں نہیں ہوں. اچھا تو علم حاصل، جو آدمی چاہتا ہے کہ میں علم حاصل کروں، تو اس کو محنت کرنی پڑے گی. جس طریقے سے موتیاں لینے کے لیے آپ کو سمندروں کے اندر غوطے لگانے پڑتے ہیں، تب موتی آپ کے جیب میں آتی ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، اپنے رب کے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دلیل عقلی نمبر چار, اللہ کے لیے الجوار بڑے بڑے جہاز ہے, المنشآت جو اونچے کڑے ہیں, فی البحر سمندر کے اندر, کل اعلام جیسے پہاڑ, اور پانی اس کو ڈبوتا نہیں ہے, پبے آئیے اور کتنے لاکھ ٹن اس میں مال ہوتا ہے, اپنا وزن بھی لاکھ ٹن ہے اور پھر مال جو ہوتا ہے وہ بھی لاکھ ٹن مال ہوتا ہے. پبے آئیے آلائے رب کو ماتو کا زبان, اپنے رب کے کس کس نعمت کو جٹلاؤ گے, کل من علیہا فان. دلیل عقلی نمبر پانچ, جو روئے زمین کے اوپر آباد ہے سب کے سب یہاں سے جانے والے ہیں. دنیا فانی ہے اور دنیا کی ہر چیز فانی ہے, یہاں کی مخلوقات بھی فانی ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, باقی رہے گا تیرے رب کے ذات, ذُو الْجَلَالِ جو بزرگی والا ہے, والاکرام عزمت والا ہے, اللہ رہے گا بس, تمام کائنات تباہ ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, بس اپنے رب کے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اس سے مانگتے ہیں جو آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے. كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَان, كُلَّ يَوْمٍ, یوم سے مراد یہاں کیا حین ہے, كُلَّ حِينٍ هُوَ فِي شَان, ہر گھڑی میں وہ ایک کام میں لگے ہیں, کسی کو معاف کرتے ہیں, کسی کو سزا دیتے ہیں, کسی کی مصیبت کو ہٹاتے ہیں, کسی کے اوپر مصیبت لے آتے ہیں, ہر وقت وہ کام میں لگے ہوئے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, لیکن ہر وقت کام میں لگے رہنے کے باوجود بیک وقت سب کو دیکھتا ہے, سب کو سنتا ہے اور سب کے مدد کو پہنچتے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, پھر اپنے رب کے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ, ہم جلدی فارغ ہونے والے ہیں تمہارے طرف, اے دو باری قافلو انس و جن, ہم بہت جلدی تمہاری طرف فارغ ہونے والے. انس و جن کو کیا کہا؟ ثقلان کہا, باری کہا. تو مفسرین نے وجہ بیان کی ہے کہ انس و جن کے تعظیم میں ان کو کیا کہا؟ باری کہا. لعظم شانہما بالاضافت الى من فی الارض من غیرہما بسبب التکلیف, یعنی ان کو جو باری کہا ان کے عظمت شان کی وجہ سے, کیونکہ انسان کا شان بہت عظیم ہے بنسبت دیگر مخلوقات کے جو زمین کے اوپر آباد ہے, اور اسی طریقے سے جنات بھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو نظام کا مکلف بنایا, اور باقی مخلوقات کو اللہ نے نظام کا مکلف نہیں بنایا. وہ تو ساری کی ساری مخلوقات انسان کے خادم ہے, جنگل کا درخت بھی انسان کا خادم ہے, پہاڑوں کا گھاس بھی انسان کا خادم ہے, مویشیاں وہ بھی انسان کی خدمت کے لیے ہے, چرندے پرندے سب انسان کی خدمت کے لیے, دریا بہتے ہیں انسان کی خدمت کے لیے ہے, زمین آپ کی خدمت کے لیے, آسمان آسمانی نظام آپ کی خدمت کے لیے خادم ہے. اور یا یہ ہے کہ انسان کو بوجھ اس لیے کہا کہ انسان زمین پر بوجھ ہے, حیاً و میتاً, جب زندہ ہے تب بھی بوجھ ہے زمین کے اوپر, مرنے کے بعد بھی بوجھ ہے, زمین پر چلتا پھرتا رہتا ہے, اور جب مر جاتا ہے تو اسے زمین کے اندر ڈالا جاتا ہے, تو ہر وقت یہ زمین کے اوپر بوجھ ہے. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا, تو وہاں مراد کیا ہے؟ یہی لاشیں مراد ہے, زمین کے پیٹ میں جتنے انسان پڑے ہوں گے جب حکم مل جائے گا تو ساری قبریں پڑ جائے گی اور زمین سب کو جو ہے باہر لے کر آئے گی, باہر آ جائیں گے. اور یا ان کو جو ثقلان کہا, باری مخلوق, وزنی مخلوق, ان کے گناہوں کی وجہ سے، کیونکہ یہ دونوں مکلف ہے، اور جب یہ ان احکام کے اوپر عمل نہیں کریں گے جن احکام کے یہ مکلف ہے تو گناہ لگ جائے گا، اور جب گناہ پہ گناہ لگتا رہتا ہے لگتا رہتا ہے لگتا رہتا ہے تو گناہوں کا وزن ہوتا ہے. اس طریقے سے انسان بھی گناہوں کے پہاڑوں کے نیچے دبا ہوا ہے، اور جنات بھی گناہوں کے پہاڑوں کے نیچے وہ دبے ہوئے ہیں. تو اس لیے ان کو کیا کہا؟ ثقلان کہا، یعنی گناہوں کے بوجھ کی وجہ سے یہ کیا ہے؟ بھاری ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اے جماعت جنات کے اور انسانوں کے، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، اگر تمہارے بس میں ہو کہ تم نکل باگو، من اطراف السماوات والارض، آسمان کے کناروں سے یا زمین کے کناروں سے، قضاء الہی سے بچنے کے لیے، فانفذوا، تو چلو اٹھو نکلو باگو. لا تنفذوا الا بسلطان، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے کائنات سے نکلنے کے لیے آپ کو اللہ کے طاقت کے برابر طاقت چاہیے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے طاقت کے برابر طاقت آپ کے پاس نہیں ہے، تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائی کائنات سے سزا سے بچنے کے لیے نہیں نکل سکتے ہو. اس لیے کہ آپ کے پاس اللہ کے طاقت کے برابر طاقت ہوگی تو پھر آپ اسی طریقے سے ایک عالم کو کیا کریں گے؟ پیدا کریں گے، اور پھر جا کر اس میں کیا کریں گے؟ رہیں گے اور بسیں گے. تو یہ طاقت تو آپ کے پاس ہے ہی نہیں، نہیں نکل سکتے ہو اللہ کی کائنات سے. جب نہیں نکل سکتے ہو تو سزا سے بچ نہیں سکو گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اپنے رب کے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ، بھیجا جاتا ہے تمہارے اوپر شولے، من نارن، صاف آگ کے، ونحاسن، اور اسی طریقے سے دودار آگ کے، اور ایک قول یہ ہے کہ ونحاس سے مراد کیا ہے؟ پگھلا ہوا تانبا. فلا تنتصران، یہ نافرمانی کی وجہ سے جب یہ عذاب آئے گا آپ کے اوپر، فلا تنتصران، پھر آپ میں ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالی سے بدلہ لے سکے. اور فلا تنتصران، نہ کسی میں یہ طاقت ہمت ہے کہ پھر ایسے عذاب کے گھڑیوں میں وہ آپ کے پاس آ کر آپ کی مدد کر سکے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اپنے رب کے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، جب پڑ جائے گا آسمان، فَكَانَتْ وَرْدَةً، ہو جائے گا آسمان سرخ، قد دہان، رنگے ہوئے چمڑے کے مانن. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اپنے رب کے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌ، اس دن نہیں پوچھا جائے گا انسانوں سے جنات سے ان کے گناہوں کے بارے میں. حالانکہ دوسری جگہ آیا ہے کہ پوچھا جائے گا تطبیق کیا ہوگی. تدبیق یہ ہے کہ ان سے جو سوال نہیں کیا جائے گا جس طریقے سے یہاں پر ہے، تو مطلب یہ ہے کہ علم کے لیے سوال نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ ان کا سارا کرتا درتا تو اللہ کے علم میں ہے. اور جہاں آتا ہے کہ سوال کیا جائے گا، وہاں ذلیل کرنے کے لیے، توبیخ کے لیے سوال کیا جائے گا. وہ سوال علم کے لیے نہیں ہوگا، کس کے لیے ہوگا؟ توبیخ کے لیے ہوگا. اور جہاں آیا ہے جیسے کہ مقام مذکور سوال نہیں کیا جائے گا، تو یہاں مطلب یہ ہے کہ علم کے لیے سوال نہیں کیا جائے گا کہ آپ نے یہ گناہ کیا یا نہیں کیا. دوسرا مطلب یہ ہے کہ جہاں آیا ہے سوال کیا جائے گا، وہاں اللہ سوال کریں گے. جہاں آیا ہے سوال نہیں کیا جائے گا، فرشتے سوال نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یعرف المجرمون بسیماہم، فرشتے مجرمین کو، مجرموں کو ان کی نشانیوں سے پہچانیں گے، سوال نہیں کریں گے. اور تیسرا جواب یہ ہے کہ جن آیتوں میں آیا ہے جیسے کہ مقام مذکور سوال نہیں کیا جائے گا, تو اس سے مراد کیا ہے؟ جنت میں داخل ہونے کے بعد پھر سوال نہیں ہوگا. اور جہاں آیا ہے سوال کیا جائے گا تو اس کا تعلق میدان محشر سے ہے. میدان محشر میں کیا ہوگا؟ سوال ہوگا, لیکن جب وہاں سے روانہ کر دیا جائے گا اور جہنم کے اندر ڈالا جائے گا پھر سوال نہیں ہوگا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, پس اپنے رب کے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یعرف المجرمون بسیماہم, پہچانے جائیں گے مجرم بسیماہم حلیے سے, فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي, دو فرشتے آگے بڑھیں گے, ایک ماتھے کے بالوں سے پکڑے گا, والاقدام, اور دوسرا پیروں سے پکڑے گا, اور گسیٹتے ہوئے لے جائیں گے جہنم کے گڑے میں پھینک دیں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ, اور کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ جہنم جس کو جھٹلاتے تھے مجرم دنیا کے اندر. يَطُوفُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ, اور پھر جہنم کے اندر جب یہ چلے جائیں گے وہاں جہنم کے اندر یہ کیا کریں گے؟ گھومیں گے, پھریں گے. بینہا, جہنم کے درمیان, وبین حمیم, اور گرم پانی, سخت گرم پانی کے درمیان. سمجھے نا؟ یعنی کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ جہنم کے آگ سے جب ان کو بھوک لگ جائے گی اور پیاس لگ جائے گی تو جہنم کے آگ سے ان کو لایا جائے گا وہاں جہاں سخت گرم پانی ہوگا, وہاں ان کو کھانا دیا جائے گا, کھانا اٹک جائے گا. اور پہلے کھانے سے تو بھوک ختم نہیں ہوگی, دوبارہ مانگیں گے تو دوسرا کھانا جو ہے دیا جائے گا اور وہ اٹک جائے گا. ذی غصہ کھانا, جو اٹکنے والا کھانا ہوتا ہے, تو پھر یہ پانی مانگیں گے اور پانی جب دیا جائے گا وہ اتنا گرم ہوگا, جب لوہے کے گلاسوں میں منہ کے قریب لے کر آئیں گے تو چہرے کا گوشت کال سارا اسی میں گر جائے گا, اندر جائے گا تو سارے آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پہانے کے راستے سے باہر لے کر آئے گا. وہاں سے پھر ان کو یہ آگ سے نکال کر ان کو کھلایا جائے گا اور پلایا جائے گا, اس وقت یہ حالت ہوگی, اور پھر وہاں سے واپس آگ میں پہنچا دیا جائے گا اور دھکیلا جائے گا. اچھا, تو اسی لیے اللہ فرماتے ہیں یطوفونا, چکر لگائیں گے, بینہم بینہا, جہنم کے آگ کے درمیان, وبین حمیم, اور جہاں گرم سخت گرم پانی ہے اس کے درمیان, آن جو بالکل سخت ہے گرم ہے, بین حمیم آن. فبأی آلائی ربکما تکذبان, ولمن خاف مقام ربه جنتان, ولمن خاف مقام ربه جنتان, دو مطلب ہے. جو آدمی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے دنیا میں ڈرتا رہا اور اس طریقے سے زندگی گزارتا رہا کہ ایک دن آئے گا اللہ کی عدالت لگے گی, ہمیں قبروں سے اٹھایا جائے گا اور اللہ کی عدالت میں میری پیشی ہوگی, اس دن سے دنیا کے اندر ہر وقت ہر گھڑی ڈرتا رہتا ہے اور دنیا کی زندگی گزارتا ہے. ایک مطلب آیت کا یہ, دوسرا مطلب آیت کا یہ ہے, دونوں مطلب لے سکتے ہیں. دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی دنیا کی زندگی اس طریقے سے گزارتا ہو کہ دل میں ہر وقت خوف ہے میرا رب میرے سر کے اوپر ہے, بات کرتے وقت بھی دل میں یہی خوف ہے, اللہ سے ڈرتا رہتا ہے اللہ میرے سر کے اوپر ہے, بازار میں ہے تو یہی یقین ہے کہ اللہ میرے سر کے اوپر ہے, معاملہ کرتے وقت بھی یہی خیال ہے کہ اللہ میرے سر کے اوپر ہے, اور بازار میں گھر میں ہے تو اس وقت بھی اللہ میرے سر کے اوپر ہے, دوستوں میں ہے اللہ میرے سر کے اوپر ہے, تو ظاہر ہے پھر یہ آدمی گناہ کی طرف نہیں جائے گا, انتہائی محتاط زندگی گزارے گا. تو ایسے لوگوں کے لیے, ولی من خاف مقام ربہ, اور جو آدمی دنیا کے اندر ڈرتا رہا اپنے رب کے آگے کھڑے ہونے سے, یا ہمیشہ یہ خوف دل کے اندر موجزن رہا کہ میرا رب میرے سر کے اوپر ہے, اور اس طریقے سے یہ اس خوف کے ساتھ دنیا کی زندگی انتہائی محتاج زندگی گزارتا رہا. جنتان ایسے آدمی کے لیے، پھر وہاں دو باغات ہوں گی. فبأي آلاء ربكما تكذبان، ذوات افنان، اور بہت شاخیں ہوں گی، یعنی درخت اور درختوں کے شاخیں بہت زیادہ ہوگی، اور ہر شاخ بے پناہ پھلوں سے جو ہے نا وہ بھرے ہوئے ہوں گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان، اور اس میں دو چشمے ہوں گے بہتے ہوئے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، اپنے رب کے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. فيهما من كل فاكهة زوجان، اور ان جنتوں کے اندر، ان باغوں کے اندر ہر قسم کا پھل ہوگا. زوجان قسم قسم جوڑا جوڑا. فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس اپنے رب کے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، اور اس میں جو بستر بچھے ہوئے ہوں گے اور تختوں کے اوپر، اس پر یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے. متکئین ٹیک لگائے وہ ہوں گے، علی فرش بستروں پر. بطائنها کہ ان کا جو اندر والا حصہ ہے، من استبرق موٹے ریشم کا بنا ہوا ہوگا، تو اوپر والا حصہ پھر کیسے ہوگا. وجن الجنتین دان، اور چنیں گے باغوں کے پھلوں کو دان بالکل نزدیک سے، یعنی اٹھ کر جانا نہیں پڑے گا، جو پل چاہیں گے تو بس منہ کے قریب آ جائے گا. فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس اپنے رب کے کس کس رحمت کو جھٹلاؤ گے. فیہن قاصرات الطرف، اسی جنت کے اندر ان کے رفیق حیات ہوگی. قاصرات الطرف، انتہائی حیادار کوتاہ نظر والی. قاصرات الطرف جن کی نظر ہمیشہ اپنے شوہر کے اوپر جو ہے نا جمی ہوگی، شوہر سے ادھر ادھر ان کی نظریں نہیں جائے گی. قاصرات الطرف کوتاہ نظر والی، کوتاہ نظر کا کیا مطلب؟ یعنی ان کی نظریں شوہر سے تجاوز ہی نہیں کرے گی، اپنے شوہر کے اوپر جمی ہوگی، حیادار ہوگی. لم يتمسهن انس قبلهم ولا جان، صحبت نہیں کی ہوگی ان کے ساتھ اس سے پہلے نہ کسی انسان نے نہ کسی جن نے. تمس کہتے ہیں، روح المانی نے لکھا ہے، خروج الدم میں خون کا نکلنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تمس. یقال للحیض تمس، اسی وجہ سے حیض کو کیا کہتے ہیں؟ تمس کہتے ہیں، کیونکہ حیض میں خون نکلتا ہے. ثم اطلق علی جماع الابکار، اور پھر تمس کا اطلاق کیا جانے لگا باقرہ لڑکیوں کے ساتھ صحبت کے اوپر. لما فیہ من خروج الدم، اس لیے کہ باقرہ لڑکی سے صحبت کے وقت بھی خون نکلتا ہے. تو یہ مطلب ہے کہ ان کے ساتھ اس سے پہلے نہ کسی جن نے صحبت کی ہوگی نہ کسی انسان نے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس اپنے رب کے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. كأنهن الياقوت والمرجان، اور وہ ایسی لڑکیاں ہوں گی گویا کہ وہ یاقوت ہے اور مرجان ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ یاقوت سے یاقوت کے ساتھ تشبیہ چہرے کے سرخی میں دی گئی ہے، اور مرجان کے ساتھ سرخی تشبیہ وہ چہرے کے اور باقی بدن کی سفیدی میں دی گئی ہے. یعنی جسم بالکل کیا ہوگا؟ گورا ہوگا، اور اس گورے جسم کے اوپر سرخ رنگ جو ہے نا وہ چڑھا ہوا ہوگا. ایسی حسین جمیل لڑکیاں ہوں گی، اندازہ لگائے کہ وہ کیا چیز ہوگی. فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس اپنے رب کے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. ومن دونهما جنتان، اور ان دو باغوں کے علاوہ اور بھی دو باغ ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس اپنے رب کے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. مدہامتان، اور وہ دو باغ ایسے ہیں کہ زیادہ ہریالی کی وجہ سے، یعنی وہاں کے درختوں کے پتوں کا رنگ وہ بالکل کیا ہوگا؟ تازہ ہوگا، اور بہت زیادہ ہرا ہوگا. تو بہت زیادہ ہرا ہونے کی وجہ سے وہ کیا ہوں گے؟ مدہامتان، مائل بسیاہی ہوگا. مائل بسیا ہی ہوگا بہت زیادہ جو ہے نا ہرے ہونے کی وجہ سے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَزَّاخَتَانِ, اور اس میں دو چشمے ہوں گے, نزاختان ابلتے ہوئے بہتے ہوئے چشمے ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ, اور ان باغوں کے اندر ہر قسم کے پھل ہوں گے, وَنَخْلٌ اور کھجور بھی ہوں گے, ورمان انار بھی ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, پس اپنے رب کے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ, اور ان جنتوں کے اندر خیراتن حسانن دونوں کا معنی کیا ہے؟ خوبصورتی. لیکن خیرات کا تعلق وہ خوبصورتی ہے, یعنی خیرات سے مراد وہ خوبصورتی ہے جس کا تعلق اخلاق کے ساتھ ہو, اور حسان سے مراد وہ خوبصورتی ہے جس کا تعلق چہرے کے ساتھ ہو. فیہن, اب مطلب ہوگا فیہن, ان جنتوں کے اندر خیرات ان لڑکیاں ہوں گی جن کے اخلاق بہت زیادہ خوبصورت ہوں گے, حسان ان چہرے بھی بہت زیادہ خوبصورت ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, پس اپنے رب کے کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. حورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ, اور وہ ایسی حوری ہوں گی, مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ, رکی رہنے والی ہوگی خیموں کے اندر. مطلب یہ ہے کہ ان کا جی نہیں چاہے گا کہ وہ اپنے خیمے اور مکان سے باہر نکلے. مقصورات رکی رہے گی اپنے خیموں کے اندر, تو رکی رہنے والی ہوگی اپنے خیموں کے اندر. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, پس اپنے رب کے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ, ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے. عَلَى رَفْرَفٍ, عَلَى رَفْرَف کے معنی مختلف ہیں. رَفْرَف کا ایک معنی کیا ہے؟ ریاض الجنہ. یا رفرف کا معنی کیا ہے؟ سبز چادر. یا رفرف کا معنی کیا ہے؟ سبز مسند, یعنی سبز بستروں کے اوپر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے, سبز مسندوں کے اوپر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے, سبز چادروں کے اوپر ٹیک لگائے ہوں گے. وعبقری حسان, انتہائی قیمتی ہوں گے, حسان بہت ہی زیادہ عمدہ بچونے ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, پس اپنے رب کے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. لَا بِشَيْءٍ مِّن نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمَدُ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, بابرکت ہے تیرے رب کا نام ذی الجلال جو بڑائی والا ہے, والاکرام جو عزت جو عظمت والا ہے. سورہ واقعہ ترتیب قرآنی کے اعتبار سے اس سورت کا نام ہے, نمبر ہے 56, اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے سورت کا نمبر ہے 46. جب سورہ رحمان سے یہ بات معلوم ہو گئی فسبح بسم ربک العظیم, سورہ رحمان سے جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ برکت خاصہ صرف اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ملے گی اور کوئی اور برکت نہیں دے سکتا ہے, صرف اللہ تبارک و تعالی کے قبضۂ قدرت میں ہے برکت. سورہ رحمان سے یہ بات ثابت ہو گئی, تو اس صورت میں کہہ دیا فسبح بسم ربک العظیم, جب کوئی اور برکت کا مستحق برکت دینے والا نہیں ہے اور صرف اللہ تبارک و تعالی برکت دیتے ہیں, لہذا فسبح بسم ربک العظیم, پاکی بیان کرے اپنے رب کے صفت عظیم کے ساتھ سبحان ربی العظیم پڑھے. خلاصہ صورت ابتدا میں تین فرقوں کا ذکر ہے، اصحاب میمنہ، اصحاب مشعمہ اور السابقون الاولون، السابقون. پھر نہ ماننے والوں کے لیے، اور پھر نہ ماننے والوں کا تذکرہ ہے، ماننے والوں کا تذکرہ ہے، اور درمیان کے اندر دعوے کے اوپر دلائل ہے، اور چار دلائل عقلیہ دعوے کے اوپر یہاں فسبح بسم ربک العظیم کے اوپر ذکر کیے گئے ہیں، اور آخر میں ثبوت قیامت کا نمونہ ہے اور عظمت قرآن کا تذکرہ بھی ہے. یہ تمام کے تمام مضامین سورت میں ذکر کیے گئے ہیں. آخر میں اعادہ فرق ثلاثہ ہے، متقین کا تذکرہ، متقین کے آٹھ اوصاف ذکر کیے گئے ہیں، اور میمنہ کے بھی آٹھ اوصاف ذکر کیے گئے ہیں، اور مجرمین کے چھ عادتیں یہاں ذکر کی گئی ہے، اور پھر دلائل. اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہو، واقع ہونے والی چیز، مراد کیا ہے؟ قیامت. اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، اس کے واقع ہونا، واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. خافضتن رافعتن، یعنی خافضتن للبعض، رافعتن للبعض. اور قیامت کا دن کسی کو اٹھائے گا اور کسی کو نیچے زمین کے اندر دسائے گا. جنہوں نے دنیا کی زندگی اللہ کی مرضی سے گزاری ہوگی قیامت کا دن ان کو اٹھائے گا، اور جنہوں نے دنیا کی زندگی اپنی خواہشات کے مطابق گزاری ہوگی تو قیامت کا دن ان کو گرائے گا. تو یہ ایسا دن ہے قیامت کا دن، کسی کو اٹھائے گا، کسی کو گرائے گا. اذا رجت الارض رجن، جب لرزے زمین کپ کپا کر، وبست الجبال بسن، اور جب ریزہ ریزہ ہو جائیں گے پہاڑ ٹوٹ پوٹ کر، فکانت ہباء منبسا، پھر ہو جائیں گے غبار اڑتا ہوا. وکنتم ازواجا ثلاثتن، اور تم ہو جاؤ گے تین قسم کے لوگ. یعنی قیامت کا نقشہ آپ کے سامنے کھینچ کر بیان کیا اختصار کے ساتھ، اور پھر بتا دیا کہ قیامت کے دن تم لوگ یعنی انسان تین قسم کے لوگوں میں تقسیم ہو جائیں گے. اب وہ تین قسم کے لوگ کون سے ہیں؟ فاصحاب المیمنہ، ما اصحاب المیمنہ، ایک جماعت کیا ہے؟ اصحاب المیمنہ. ہم ما استفہامیہ ہے، ما اصحاب المیمنہ، کیا خوب ہے اصحاب میمنہ جو دائیں بازو والے ہیں. یا دنیا کے اندر کہتے ہیں نا مذہبی جماعتوں کو دائیں بازو والا کہتے ہیں، سیکولر جماعتوں کو کیا کہتے ہیں؟ بائیں بازو والا کہتے ہیں. اور یہاں لوگ ساری جو ہے نا دنیا دائیں بازو کو پسند کرتے ہیں، اور مسلمان، ہمارے جو مسلمان سیاسی جماعتیں ہیں وہ بائیں بازو کو پسند کرتی ہیں، کہ ہم تو بائیں بازو والوں میں سے ہیں سیکولر. تو ما اصحاب المیمنہ، کیا خوب ہے دائیں بازو والے. وہ اصحاب المشعمہ، اور کیا برے ہیں بائیں بازو والے. وہ اصحاب المشعمہ، اور بائیں بازو والے. ما اصحاب المشعمہ، کیا برے ہیں بائیں بازو والے. والسابقون، السابقون، اور تیسری جماعت سابقون کی ہے. اور سابقون کیا ہے؟ السابقون، وہ سابقون ہے. کیا مطلب؟ والسابقون الى الطاعات، السابقون الى الجنت، دنیا کے اندر تیزی کے ساتھ وعد کی طرف جانے والے آخرت میں تیزی کے ساتھ جنت کی طرف جائیں گے، باقی لوگ تو اعمال تلنے کے لیے لائنوں میں کھڑے ہوں گے، سمجھے نا؟ لیکن جو سابقون ہوں گے، جو دنیا کے اندر طاعات کی طرف دوڑتے رہتے تھے، جہاں پتہ چلا کہ نیکی کا کام ہے تو بس فوراً گئے اور اپنا حصہ ملا دیا، جہاں پتہ چلا نیکی کا کام ہے فوراً پہنچے اپنا حصہ ملا دیا، نیکیوں کی طرف دنیا کے اندر بس ساری زندگی سے میں گزری کہ نیکیوں کی طرف دوڑتے رہے، یہ سابقون ہے. تو یہاں وہاں یہ کیا ہوں گے؟ جنت کی طرف تیزی کے ساتھ جو ہے نا دوڑتے ہوئے جائیں گے، سب سے پہلے جنت میں جو ہے نا پہنچ جائیں گے. والسابقون، اور طاعات کی طرف تیزی کے ساتھ آگے بڑھنے والے، السابقون، یہ خبر ہے، پہلا سابقون مبتدا ہے، دوسرا سابقون خبر ہے. السابقون، تیزی کے ساتھ جنت کی طرف آگے بڑھنے والے ہوں گے، اولئک المقربون، اور یہی ہے مقربون. تو تین جماعتیں ہو گئی، اصحاب المیمہ اور اصحاب المشأمہ اور مقربون، تین جماعتیں ہو گئی. فی جنات النعیم، اور یہ جو مقربین ہیں یہ باغات میں ہوں گے، وہ باغات جہاں ہر نعمت موجود ہے. سلت من الاولین، مقربین کی سب سے بڑی جماعت اولین میں سے ہوگی. وقلیل من الاخرین، اور کم بعد میں آنے والوں سے ہوگی. یعنی جو مقربین ہیں تو اولین سے ان کی تعداد زیادہ ہوگی، اور آخرین میں ان کی تعداد کیا ہوگی؟ کم ہوگی. اب اولین سے مراد کیا ہے؟ سابقہ انبیاء کی امت مراد ہے، اور آخرین سے ہمارے نبی کی امت مراد ہے. تو پھر آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ سابقہ انبیاء کی امتوں میں مقربین کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں مقربین کی تعداد کم ہوگی، پھر مطلب یہ ہوگا. لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آیت کا تعلق آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہے، لہذا سلت من الاولین اس کا تعلق بھی حضرت کی امت سے ہے، وقلیل من الاخرین اور اس کا تعلق بھی حضرت کی امت سے ہے. مطلب یہ ہے کہ حضرت کی امت کے جو اول لوگ ہیں صحابہ تابعین تبع تابعین، ان میں مقربین کی جماعت بہت زیادہ ہوگی، یعنی ان میں مقربین بہت زیادہ ہوں گے. اور بعد کے جو لوگ ہیں اس میں مقربین ہوں گے، لیکن ان میں مقربین کی تعداد کم ہوگی، یہ مطلب ہے. علی سرور موسونت، یہ مقربین تختوں کے اوپر بیٹھے ہوں گے، پلنگوں کے اوپر بیٹھے ہوں گے. موسونت، جو بنے ہوئے ہوں گے سونے کے تاروں سے. متقین علیہا متقابلین، اور یہ اس پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے آمنے سامنے، جو بہت زبردست مزیدار منظر ہوتا ہے. یطوف علیہم ولدان مخلدون، بھائی یہ پلر سے ہٹ جاؤ، پلر کے پیچھے طلبا بیٹھے ہیں سامنے آ جائے، پلر کے پیچھے سے طلبا سارے ہٹ جائے، سب ہٹ جاؤ، سامنے آ جاؤ. سرف ہو جاؤ، پلر کے پیچھے کوئی طالب آئندہ نہیں بیٹھے، سارے ہٹ جائے. یا پلر کے پیچھے کیوں بیٹھتے ہو؟ باتوں کرنے کے لیے. اس طرف ہٹ جاؤ، ادھر آ جاؤ، یہ سامنے جگہ خالی، یہاں آ جاؤ. سب سے زیادہ وہ پلروں کے پیچھے بیٹھے ہوئے. گناہگار ہمیشہ چٹان کا، پتھر کا، درخت کا، پلر کا جو ہے نا وہ پناہ لے گا. قیامت کے قریب جب جنگی ہوگی تو یہود بھی انہی چیزوں کا جو ہے نا پناہ لیں گے جب برا وقت آئے گا، اور پھر جب نصارا کے اوپر برا وقت آئے گا تو وہ بھی اسی طریقے سے پناہ لیں گے. آپ نے بھی ان کی عادتیں اپنائی ہیں. یطوف علیہم ولدان، چکر لگائیں گے ان کے اوپر خادم، مخلدون اور وہ ہمیشہ جوان رہیں گے، بے اکواب گلاسوں کے ساتھ، و اباریقا مٹکوں کے ساتھ، و کاسن اور جاموں کے ساتھ، من معین خالص شراب کے اور بہتے چشمے کے شراب کے، لا یصدعون عنہا، جس کے پینے کے بعد سر کا درد نہ ہوگا، ولا ينزفون، اور نہ اس کے پینے سے عقل خراب ہوگی، بے ہوشی آئے گی، الٹیاں جو ہے نا ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا، وفاکہت مما یتخیرون، اور پل ہوں گے، مما یتخیرون حسب پسند، ہر قسم کا پل ہوگا جو آدمی کو پسند ہوگا، آدمی کو چاہیے ہوا، ولحم طیر مما یشتہون، اور پرندوں کا گوشت ہوگا حسب خواہش، وحور عین، بڑی آنکھوں والی حوری ہوگی، کا امثال لؤلؤ المکنون، کس کی طرح خوبصورت ہوگی، ان موتیوں کے طرف کی طرح جو غلافوں کے اندر پیک ہوگی، جزاء بما کانوا یعملون، یہ بدلہ ہے دنیا کے اندر ان کے کیے کاموں کا، لا یسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما، نہیں سنیں گے جنت کے اندر عبس بات، ولا تاثیما، اور نہ گناہ کے بعد، الا قیلا سلاما سلاما، مگر کہا جائے گا ان سے سلاما سلاما، واصحاب الیمین، اور دائیں بازو والے، ما اصحاب الیمین، کیا حال ہے اصحاب یمین کا، فی سدر مخضود، بے خار بیریوں میں ہوں گے، وطلع منزود، اور کیلے تیبتے میں ہوں گے، وظل ممدود، لمبے سایوں میں ہوں گے، لمبے سایوں سے مراد یہاں کیا ہے، عرش کا سایہ ہے، وماء مسکوب، اور پانی جاری ہوگا ان کے پاس، وفاکہت کثیرت، پھل بہت زیادہ ہوں گے، لا مقطوعات، جو کبھی ختم ہونے والے نہیں ہوں گے، ولا ممنوعات، اور نہ ان سے کبھی ان کو روکا جائے گا، یا لا مقطوعات، جو ٹوٹے ہوئے نہیں ہوں گے، ثابت ہوں گے، وفروش مرفوع، اور ان کے پاس بستر ہوں گے اونچے، یا فروش کا معنی بیوی بھی ہے، العرب تو سم المرأ فراشن، عرب عورت کو بھی کیا کہتے ہیں، فراش کہتے ہیں، تو اب اگر یہاں مراد عورت ہے تو پھر معنی کیا ہوگا، وفروش مرفوع، اور بیبیاں ہوں گی اونچی شان والی، انا انشأناہن انشاءً، تحقیق ہم نے ان کو پیدا کر دیا، پیدا کرنا، تو اس سے مراد کون سی بیویاں ہوگی، وہی دنیا والی، یا یہ ہے جو وہاں جنت کے اندر دی جائے گی، اگر دنیا والی ہے تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ انا انشأناہن انشاءً، ہم نے ان کو، یعنی ہم نے اٹھایا ان عورتوں کو قبروں سے، اچھی اٹھان کے ساتھ، یعنی جس شکل کے ساتھ دنیا کے اندر وہ آپ کے ساتھ رہ رہی تھی، دوبارہ جب اٹھایا جائے گا تو اس شکل کے ساتھ، اس صورت کے ساتھ نہیں اٹھایا جائے گا، قد میں اضافہ ہوگا، حسن جمال میں پناہ ہوگا، ایک عمدہ جو ہے نا اچھی اٹھان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اٹھائے گی، اور اگر وہاں کی عورت امراض ہے تو پھر یہاں کی معنی کیا ہوگا، انا انشأناہن انشاءً، ہم نے ان کو پیدا کر دیا، پیدا کرنا، فجعلناہن ابکارا، بنا دیا ہم نے ان کو باکرا، عربن پیار کرنے والی ہوگی، اترابن ہم عمر ہوگی، لأصحاب الیمین دائیں بازو والوں کے لیے، سلت من الاولین وسلت من الآخرین، اور دائیں بازو والوں میں یعنی بہت بڑی جماعت ان لوگوں کی ہوگی کہ جو اس امت کے اولین ہیں، اور ان میں سے بھی بہت بڑی جماعت ہوگی جو اس امت کے بعد میں آنے والے ہیں، واصحاب الشمال، اور تیسری جماعت بائی بازو والے، اب بائی بازو کا ذکر آیا جس پر ہم لوگ فخر کرتے ہیں، بائی بازو، ہم بائی بازو والے میں سے، واصحاب الشمال، اور بائیں بازو والے ما اصحاب الشمال، کیا برے ہیں بائیں بازو والے. اب دیکھیں ان کا حال، فی سموم و حمیم، بائیں بازو والے تیز باب میں ہوں گے. فی سموم، رولمانی کہتا ہے گرم ہوا میں، ابن کثیر کہتے ہیں گرم ہوا میں ہوں گے، اور علماء نے لکھا ہے کہ گرم زہریلی ہوا میں یہ لوگ ہوں گے. الحارہ التی توسرو تاثیر السم، یعنی وہ گرم ہوا جس میں زہریلا جو ہے نا کیا ہوگا، اثر ہوگا، یہ ہے سموم. تو بائیں بازو والے ایسے جو ہے نا ہواؤں میں ہوں گے. حمیم، اور ابلتے جلتے پانی میں ہوں گے. وزل من یحموم، اور دوے کے سایوں میں ہوں گے. لا بارد، نہ اس سائے میں ٹھنڈک ہوگی. ولا کریم، اور نہ وہ سایہ عزت والا ہوگا. ایک تو عزت والا سایہ ہوتا ہے، اللہ کے عرش کا سایہ وہ عزت والا ہوگا، اور یہ سایہ، یہ عزت والا سایہ نہیں ہوگا، دوے کا سایہ ہوگا. انہم کانوا قبل ذالک مترفینا، یہ بائیں بازو والے اس سے پہلے دنیا کے اندر خوشحال زندگی گزارنے والے تھے. وَكَانُوا يُسِرُّونَ عَلَى الْحِنْسِ الْعَظِيمِ، اور یہ مصر رہتے تھے دنیا کے اندر. عَلَى الْحِنْسِ الْعَظِيمِ، بڑے گناہ پر، کفر اور شرک کے اوپر. وَكَانُوا يُسِرُّونَ، اور یہ زد کرتے تھے. عَلَى الْحِنْسِ، بڑے گناہ کے اوپر. عَلَى الْحِنْسِ الْعَظِيمِ، بڑے گناہ کے اوپر، کفر اور شرک کے اوپر. وکانو یقولونا، اور یہ کہتے تھے اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، کیا جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے. وَإِذَا مَنْبُوسِدَا، ہڈیاں ہو جائیں گے. اِنَّا لَمَبْعُوسُونَ، دوبارہ ہمیں قبروں سے اٹھایا جائے گا. ایسا نہیں ہو سکتا، عقل نہیں مانتی. اب آباؤنا الاولون، کیا جو ہم سے بہت پہلے ہمارے آباؤ اجداد مر گئے، ان کو بھی اٹھایا جائے گا؟ ان کا تو اس وقت نام و نشان نہیں ہے قبروں کے اندر. قل ان الاولین والآخرین لمجموعون، آپ کہہ دیجئے پہلے والوں کو بھی اٹھایا جائے گا، بعد میں آنے والوں کو بھی اٹھایا جائے گا، سب کو اٹھایا جائے گا، میدان محشر کے اندر جمع کیا جائے گا، ایک بھی نہیں بچے گا. الی میقات یوم معلوم، جمع کیا جائے گا کہاں؟ ایک دن کے مقرر وقت پر. ثم انکم ایھا الضالون، پھر تم اے گمراہو، المکذبون، جھٹلانے والو، لآکلون من شجر من زقوم، کھاؤ گے زقوم کے درخت سے. فمالئون منہ البطون، اور کھاتے وقت آپ کو ذرہ برابر مزہ محسوس نہیں ہوگا، مزہ نہیں آئے گا، صرف اپنے پیٹ بھریں گے. فشاربون علیہ من حمیم، اوپر اس کے اوپر پانی پئیں گے، جلتا ہوا کھولتا ہوا پانی. فشاربون شرب الحیم، اور وہ کھولتا ہوا پانی کس طریقے سے پئیں گے؟ جس طریقے سے مریض اونٹ پانی پیتا ہے. امام بخاری نے معنی کیا ہے ہیم کا، پیاسا اونٹ جب پانی پینا شروع کر دیتا ہے نا، تو پھر بس نہیں کرتا، کیونکہ وہ پورا ہفتے کا پانی جو ہے نا پیٹ بھرنے کے بعد سٹور بھی کرتا ہے. تو جب پیاسا ہوگا تو اصل ٹینکی میں وہ کتنا پانی ڈالے گا، اور پھر جو ریزرو ٹینکی ہے اس کے اندر اس میں کتنا پانی ڈالے گا. تو جس طریقے سے پیاسا اونٹ پانی پیتا ہے، اسی طریقے سے یہ لوگ پانی پئیں گے. اور دوسرا معنی ہیم، بیمار اونٹ. اونٹوں کو ایک بیماری لگ جاتی ہے، اور اس بیماری کے اندر ان کو شدید پیاس لگتا ہے، اور پھر وہ پانی پیتے رہتے ہیں یہاں تک کہ پیٹ جو ہے پٹ جاتا ہے اور مر جاتے ہیں. ھذا نزلہم یوم الدین، یہ مہمانی ہوگی بائیں بازو والوں کے انصاف کے دن. اب تم بتاؤ، بائیں بازو کی طرف جانا پسند کرو گے یا دائیں کی طرف؟ نحنو خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تمہیں پیدا کیا، کیوں نہیں سچ مانتے ہو، تصدیق کیوں نہیں کرتے ہو؟ افرائیتم، اب چار دلائل عقلیہ. افرائیتم، بلا دیکھ، ما تمنون، جو پانی تم ٹپکاتے ہو، اَنتُم تَخْلُقُونَ اَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، اس سے بچہ تم بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں؟ تم نے تو اپنی خواہش پوری کی، لیکن جو پانی ٹپکایا ہے ذرا غور کرے کہ اس سے خوبصورت انسان آپ نے بنایا یا ہم نے بنایا؟ نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ، ہم نے تمہارے درمیان، ہم تمہارے درمیان ٹھہرا چکے ہیں مرنے کو، وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ، اور ہم عاجز نہیں ہیں، عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ، کس سے عاجز نہیں ہے؟ اس سے عاجز نہیں ہے، أَن نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ، کہ تمہیں دنیا سے ہٹائے اور بدلے میں تمہارے طرح اور لوگوں کو لے کر آئے اور ان کو بسائے. ایک صورت یہ ہے، وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یا یہ ہے کہ ہم پیدا کرے تم کو ان شکلوں کے اندر جن کو تم جانتے بھی نہیں ہو. مراد کیا ہے؟ مسخ. آج تم انسان ہو، اس پر میں قادر ہوں کہ تمہارے شکل کو مسخ کر کے کتے میں تبدیل کروں اور خنزیر میں تبدیل کروں. تو جب میں تمہیں ناجنس میں تبدیل کر سکتا ہوں اور یہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اور بعض قوموں کو میں نے جب ان کے اوپر عذاب لے کر آیا تھا ناجنس میں تبدیل کر چکا ہوں، مثالیں موجود ہیں، تو قبروں سے اٹھانے میرے لیے کیا مشکل ہے؟ ناجنس میں تبدیل کرنا جب میرے لیے آسان ہے تو قبروں سے اٹھانا کیا مشکل ہے؟ اور لال ٹوپی والے باتیں نہیں کرو. خبردار، اگر کسی نے تفسیر کے دوران بات کی اسی وقت اٹھایا جائے گا. آپ سے مخاطب اچانک آپ کی طرف دیکھتے ہیں، پھر یہاں نظر اٹھ جاتی، پتہ نہیں چلتا کہاں تک ہم پہنچے تھے.
وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور ہم اس پر بھی قادر ہیں کہ پیدا کرے تمہیں ان شکلوں کے اندر جن کو تم نہیں جانتے ہو، یعنی تمہارے شکلوں کو مسخ کر دے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى، اور تم جانتے ہو النَّشْأَةَ الْأُولَى، پہلی بار پیدا کرنا. اگر آپ اپنے پیدائش کے وقت بے خبر تھے تو آپ کے گھر کے اندر آپ کے بھائی پیدا ہو گئے، آپ کی بہنیں پیدا ہو گئی، خود آپ سے اولاد پیدا ہو گئی، ان کو تو آپ نے دیکھا. تو جب پہلی بار پیدا کرنا آپ کے علم میں ہے اور یہ آپ کی تجربے کے مطابق، آپ کے عقل کے مطابق اور آپ کے قانون اور ضابطے کے مطابق دوبارہ پیدا کرنے سے مشکل کام ہے، اور یہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ کام میں نے کیا ہے، تو دوبارہ اٹھانا کیا مشکل ہے میرے لیے؟ فلولا تذکرون، کیوں اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو؟ افرائیتم ما تحرسون، ذرا دیکھو، بلا دیکھو تو صحیح، ما تحرسون، جو دانہ تم زمین میں ڈالتے ہو، انتم تزرعونہ، کیا تم کرتے ہو اس کو کھیتی، یعنی کھیتی میں تم اس کو تبدیل کرتے ہو، ام نحن الزارعون، یا ہم اس کو کھیتی میں تبدیل کرتے ہیں، کھیتی بناتے ہیں، یہ کام کون کرتا ہے؟ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، کون اٹھاتا ہے سمندروں کے موجوں سے سحاب، کس نے بر دیا موتیوں سے خوشئی گندم کا جیب، کس نے سکھلائی ہے موسموں کو خوئی انقلاب. ام نحن الزارعون، یا ہم بنانے والے ہیں دانے سے کھیت، لو نشاء لجعلناہ حطاما، اگر ہم چاہتے تو ہم اس کو بنا دیتے روندا ہوا گھاس، آپ کے ہاتھوں میں کچھ بھی نہ آتا. فَظَلَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ، پھر تم پس تم ہو جاتے، تَفَكَّهُونَ، خفگان کرنے والے، غم کا آنے والے یہ تفقہ امام قصائی کہتے ہیں کہ ازداد میں سے ہے. جس طریقے سے اس کا اطلاق خوشی پر ہوتا ہے اسی طریقے سے اس کے اطلاق غم پر بھی ہوتا ہے. ازداد میں سے ابن کثیر نے قصائی کے قول کو نقل کیا ہے. انا لمغرمون, یعنی اگر ہم اس کو کیا کرتے, کیت کو تباہ کرتے تو تم غمزدہ ہو جاتے اور کہتے انا لمغرمون, ہم تو قرضدار رہ گئے, کاد قرض لیا تھا, بیچ قرض لیا تھا اور حل چلوایا تھا وہ بھی ادھار میں اور فصل تباہ ہو گئی, ہم تو تباہ برباد ہو گئے, قرضدار رہ گئے, فصل بھی ہاتھ نہیں آئی اور لاکھوں قرضہ بھی چھڑ گیا. پھر تم یہ جو ہے نا کہتے پھرو گے, بل نحن محرومون, بلکہ ہم تو بے نصیب ہو گئے, یہ کہو گے. افرائیتم الماء الذی تشربون, بلا دیکھو وہ پانی جو تم پیتے ہو, انتم انزلتموہ من المزن, کیا اس پانی کو تم نے اتارا بادلوں سے, ام نحن المنزلون, یا ہم اس پانی کو اتارنے والے ہیں, لو نشاء جعلناہ اجاجا, اگر ہم چاہتے تو ہم اس کو کھارا بناتے, فلولا تشکرون, جب میں نے میٹھا پانی اتارا بادلوں سے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے تو اللہ کی اس نعمت پر اللہ کا شکر کیوں ادا نہیں کرتے ہو. افرائیتم النار التی تورون, کیا خبر ہے, اخبرونی, مجھے بتاؤ, النار التی تورون, وہ آگ جس کو تم سلگاتے ہو, انتم انشاتم شجرتہا, کیا تم نے پیدا کیا اس کے درخت کو, جیسے کہ ہندوستان اور برما کے جنگلات کے اندر وہ درخت ہے, بالکل ہرا پتا ہوتا ہے, توڑتے ہیں اور اس سے جو ہے نا پانی ٹپکتا ہے, ٹکراتے ہیں تو آگ لگ جاتی, کیا تم نے پیدا کر دیا اس کے درخت کو, ام نحن المنشئون, یا ہم پیدا کرنے والے ہیں, نحن جعلناها تذکرۃ, ہم نے بنایا دنیا کے آگ کو, تذکرۃ, یاد دلانے کو, آخرت کے آگ کو, ومتاعا, اور اس کے ساتھ فائدہ اٹھانے کو, للمقوین, جنگل کے رہنے والے, للمقوین الجائعین, للمقوین المسافر, بھوکے تاکہ اس سے فائدہ اٹھائے, مسافر فائدہ اٹھائے, جنگلات کے رہنے والے اس سے فائدہ اٹھائے, اس لیے ہم نے پیدا کیا. اور اس طریقے سے آخرت کی آگ جو ہے نا وہ بھی یہ آگ یاد دلاتی ہے, جبکہ وہ اس کے مقابلے میں بہت زیادہ تیز ہے, لیکن ہم تو ایک منٹ کے لیے دنیا کی آگ کو بھی برداشت نہیں کر سکتے, تو پھر اس کو کیسے برداشت کریں گے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے, اس لیے اس سے بچنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی, دن رات ایک کرنا پڑے گا. فسبح باسم ربک العظیم, پس پاکی بیان کرے اپنے رب کے اس کی صفت عظیم کے ساتھ, سبحان ربی العظیم پڑھا کرے, فلولا اقسم بمواقع النجوم, میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے ڈوبنے کی جگہ, وانه لقسم لو تعلمون عظیم, تحقیق یہ قسم ہے اگر تم سمجھو بہت بڑی قسم ہے, انه لقران کریم, تحقیق یہ قرآن ہے عزت والا, فی کتاب مکنون, لوح محفوظ کے اندر محفوظ ہے, لا يمسه الا المطهرون, ہاتھ نہیں لگائے گا اس قرآن مجید کو مگر وہ لوگ جو باوضو ہوں گے, لا يمسه, اس قرآن مجید کا علم حاصل نہیں کرے گا, الا المطهرون, مگر مومنین جو شرک سے پاک ہوں گے. تنزیل من رب العالمین, نازل شدہ ہے رب العالمین کی طرف سے, اف بهذا الحدیث انتم مدہنون, کیا اس بات میں قرآن میں انتم مدہنون, اسی قرآن کی طرف انتم مدہنون, تم جھوٹ کی نسبت کرتے ہو, انتم مدہنون, اور اسی قرآن مجید کو پڑھتے وقت تم سستی دکھاتے ہو, یہاں آ کر بیٹھ کر باتیں کرتے ہو اور کبھی جو ہے نا سو جاتے ہو. اب دیکھو اللہ وتجعلون رزقكم اور تم نے بنایا اپنا حصہ, تم بناتے ہو اپنا حصہ. وتجعلون رزقكم انکم تکذبون, یعنی تم نے بنایا اپنا حصہ. کیا بنایا؟ انکم تکذبون, کتاب کی تکذیب کو, کتاب کی تکذیب کو تم نے اپنا حصہ بنایا. اور یا مطلب یہ ہے کہ وتجعلون شکر رزقکم, تم بناتے ہو اپنے رزق کا شکریہ. کیا بناتے ہو؟ انکم تکذبون, کتاب کی تکذیب کو. اللہ تبارک و تعالی دن رات تمہیں کھلاتے ہیں, تو یہ رزق جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو دیا ہے اور دیتے رہتے ہیں, اس کا شکریہ ادا کرنا تھا. تو کیا اس رزق کا شکریہ آپ کتاب کی تکذیب کے ساتھ ادا کرتے ہو؟ تو یہ قرآن مجید قانون ہے, قانون. یہ صرف ان کے لیے نہیں ہے, جو بھی آدمی اللہ کے نعمتوں کے بعد اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا نہ کرے اور اس طریقے سے کتاب اللہ سے بے رخی اختیار کرے, تو یہ تمام کی تمام وعیدیں ان کے لیے ہیں. اس لیے اپنی سستی, کاہلی, کلاس کے اندر سونا, باتیں کرنا, یہ تمام چیزیں, یہ بیماری جب آپ کے اندر ہے تو ہر آیت کو اپنے اوپر فٹ کیا کرے اور اس بیماری کو اپنے سے نکالنے کی کوشش کرے. درس کے دوران آپ آیت کا مصداق بن جاتے ہو, ڈرتے رہیے ہو خدا کے بندے کہ آیت آپ کے اوپر گر رہی پڑ رہی ہے. کب تک جو ہے نا تنبیہ کرتے رہیں گے آپ؟ میرے پاس ایک خادم ہے, وہ مستانہ دیوانہ ہے, لیکن جب وہ کمرے میں آتا ہے میں قرآن مجید پڑھتا رہتا ہوں, دروازہ کھولتے ہی فور آرام سے دروازہ بند کرتا ہے, نکل جاتا ہے. ضروری کام سے آ جاتا ہے, دور سے آتا ہے پھر نکل جاتا ہے, پھر دوبارہ عشاء میں آ جاتا ہے یا اس سے پہلے. یعنی اس قدر وہ قرآن کا احترام کرتا ہے. آپ کے قرآن مجید سامنے پڑا ہے, درس جاری ہے اور باتوں میں لگے ہو اور باتوں کے لیے پدر کا سہارا لیتے ہو, یہ نہیں چلے گا.
فلولا اذا بلغت الحلقوم, کیوں نہیں جب جان پہنچے حلق کو, وانتم حینئذ تنظرون, اور تم اس وقت دیکھتے رہتے ہو, یعنی عزیز و اقارب آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں آگے پیچھے, اور ایک عجیب منظر ہوتا ہے اور تمہاری جو ہے نا جان وہ حلق تک جو ہے نا وہ آ جاتی ہے, نکلنے کی تیاری جو ہے نا وہ کر رہی ہے. اور یہ منظر کئی مرتبہ آپ اپنی موت سے پہلے, اپنے بھائیوں کے موت کے وقت, ماں باپ کے موت کے وقت اور بہنوں کے موت کے وقت دیکھتے رہتے ہو, لیکن تسمس نہیں ہوتے ہو, تبدیلی جو ہے نا وہ اختیار نہیں کرتے ہو. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم زیادہ قریب ہے اس میت سے, مِنْكُمْ تم سے, بے اعتبار ملائکہ کہ ہمارے فرشتے اس وقت وہاں موجود ہوتے ہیں. ولیکن لا تبصرون, لیکن تم ان کو دیکھتے نہیں ہو. فلولا ان کنتم غیر مدینین, کیوں نہیں اگر تم کسی اور کے حکم میں نہیں ہو, اپنے اختیار میں ہو, ترجعونها, تو کیوں واپس نہیں لوٹاتے ہو اپنے روح کو, کیوں جانے دیتے ہو؟ تمہاری روح تمہارے سامنے جو ہے نا وہ نکل رہی ہے, تمہارے بھائی کی روح تمہارے سامنے نکل رہی ہے, تمہارے ماں باپ کی روح تمہارے سامنے نکل رہی ہے, اگر تم کسی اور کے اختیار میں نہیں ہو. اور یہ سب کچھ تمہاری اختیار میں ہے, طاقتور ہو, بدلہ لے سکتے ہو, تو اپنی روح کیوں واپس نہیں لوٹاتے ہو؟ ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. فاما ان کان من المقربین, اب اگر یہ آدمی نیک ہے جس کو موت آئی ہے, مقربین میں سے ہے, فروح و ریحان, تو اس کے لیے کیا ہے؟ فلہ روح و ریحان, اس کے لیے راحت ہے.
فلہو روح و ریحان اس کے لیے رحمت ہے، فلہو روح و ریحان اس کے لیے خوشحالی ہے، ریحان روزی ہے، ریحان جنت ہے، وہ جنت نعیم اور جنت ہے جو نعمتوں کی جگہ ہے، وہ اما انکان من اصحاب الیمین اور اگر یہ دائیں بازو والوں میں سے ہے، فسلام لک من اصحاب الیمین، فسلام لک تو آپ کے لیے سلام ہے، من اصحاب الیمین کیوں؟ لانک من اصحاب الیمین اس لیے کہ آپ کس میں سے ہیں؟ اصحاب یمین میں سے. اور یا یہ ہے کہ فسلام لک آپ کے لیے سلام ہے، من اصحاب الیمین اصحاب یمین کی طرف سے. واما ان کان من المکذبین اور جس کی موت آئی ہے اگر یہ مکذبین میں سے ہے، الضالین جو گمراہ ہے، فنزل من حمیم تو اس کے مہمان نوازی گرم پانی کے ساتھ کی جاتی ہے، وتسلیت جہنم اور ڈالنا ہے جہنم کے اندر. ان ھذا لھو
حق الیقین یہ بات لائق یقین ہے، فسبح باسم ربک العظیم پاکی بیان کرے اپنے رب کی اسم عظیم کے ساتھ.
سورہ حدید ترتیب کے اعتبار سے آیت کا نمبر سورت کا نمبر ہے 57، نزول کے اعتبار سے سورت کا نمبر ہے 94. سورہ محمد، سورہ فتح، سورہ حجرات یہ جو تین سورتیں آپ پڑھ کر آئے ہو اس میں ایک سبق تھا قانون، پھر سورہ قاف، سورہ زاریات، سورہ طور اور سورہ نجم آپ پڑھ کر آئے ہو یہ دوسرا سبق تھا. یوم المجازات قیامت اور توحید کا ذکر ہے ان سورتوں کے اندر. سورہ قمر، سورہ رحمان، سورہ واقعہ یہ تین سورتیں ابھی آپ نے پڑھی ہے، اس میں ایک مستقل سبق ہے اور وہ کیا ہے؟ رد شرک فعلی. اب جو سورت ہم پڑھیں گے سورہ حدید، سورہ مجادلہ، سورہ حشر، سورہ ممتحنہ، سورہ صف اور سورہ منافقون اس میں ایک سبق ہے اور وہ سبق کیا ہے؟ ترغیب الی الجہاد اور ترغیب الی الانفاق فی سبیل اللہ، مسئلہ توحید کے ذکر کے ساتھ ساتھ. سمجھ گئے نا؟ تو یہ سورت کا ربط ہے ما قبل کی سورتوں کے ساتھ، اور خلاصہ سورت کا یہ ہے کہ سورت کے اندر ترغیب ہے، یعنی دعوی سورت، الترغیب الی الانفاق والقتال یہ سورت کا دعویٰ ہے، اور باقی سورت کے اندر توحید کے بیان کے بعد انفاق کا بیان ہے اور جہاد کا بیان ہے. سورت کے اندر دو حصے ہیں، سورت کے دو حصے ہیں، اول حصے میں توحید کا بیان ہے اور توحید کے درجات کا ذکر ہے، اور اس طریقے سے انفاق کے پانچ وجوہ کا بیان ہے، اور دوسرے حصے کے اندر ترغیب الی الجہاد ہے. یہ دو حصے ہیں سورت کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات والارض، پاکی بیان کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے لیے، حالاً و قولاً ما فی السماوات والارض جو آسمانوں میں ہے، جو زمینوں میں ہے، وہو العزیز الحکیم اور وہ زبردست حکمت والا ہے، لہو ملک السماوات والارض اسی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کے اور زمینوں کے، یحیی و یمیت زندگی دیتے ہیں اور موت بھی دیتے ہیں، وہو علی کل شیء قدیر اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، لہو ملک السماوات توحید کا پہلا مرتبہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی مالک ہے، متصرف ہے، قادر ہے، مالک، متصرف، قادر، صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ ہے. والاول والآخر، اللہ اول ہے، اللہ آخر ہے. اول آخر کا کیا مطلب؟ الاول لیس قبلہ شیئن والآخر لیس بعدہ شیئن. اللہ سے پہلے کچھ نہیں تھا، اللہ کے بعد کچھ نہیں ہے، یہ اول اور آخر ہے. والظاہر والباطن، اللہ تبارک و تعالی ظاہر ہے، اللہ تبارک و تعالی باطن ہے. کیا مطلب؟ مسلم میں ایک روایت ہے، الظاہر هو العالی فوق کل شیء. ظاہر کا معنی، ظاہر اس کو کہتے ہیں کہ جو سب سے اوپر ہو، سب سے اوپر ہو، اس کو ظاہر کہتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ظاہر ہے بے اعتبار الدلائل و مطلق الوجود، دلائل کے اعتبار سے اور مطلق وجود کے اعتبار سے. اور اللہ تبارک و تعالی باطن ہے، یعنی بے اعتبار کنہ اور ذات کے. اللہ تبارک و تعالی ظاہر ہے بے اعتبار نشانات قدرت کے. اور اللہ تبارک و تعالی باطن ہے بے اعتبار عدم ادراک حواس خمسہ کے. حواس اللہ تبارک و تعالیٰ کے ادراک نہیں کر سکتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ باطن بھی ہے. اور باطن کا ایک معنی کیا ہے؟ عالم. اور ظاہر کا معنی کیا ہے؟ متصرف. وہ بکل شیء علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے. والذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام، توحید کا دوسرا حصہ، دوسرا مرتبہ. اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کر دیا آسمانوں کو، زمینوں کو 6 دنوں کے اندر. ثم استوى على العرش، پھر مستوی ہو گئے عرش کے اوپر. الاستواء، کیا کہا امام مالک نے؟ الاستواء معلوم، والسوال عنه بدعت، والایمان علیہ واجب. ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الارض، اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں ان تمام چیزوں کو جو زمین کے اندر داخل ہوتی ہے. وما يخرج منها، اور جو زمین سے نکلتی ہیں. زمین کے اندر کیا داخل ہوتا ہے؟ پانی. زمین سے کیا نکلتا ہے؟ یہ درختیں، پودے، سب کچھ زمین سے نکلتے ہیں، اور معدنیات. وما ينزل من السماء، اور جو اترتا ہے آسمان سے، اللہ اس کو بھی جانتے ہیں. وما يعرج فيها، اور جو چڑھتے ہیں آسمانوں کے طرف، سب کو جانتے ہیں. وهو معكم اينما كنتم، اللہ تبارک و تعالی علم کے اعتبار سے تمہارے ساتھ ہوتے ہیں تم جہاں بھی ہوتے ہو. واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تبارک و تعالی تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں. له ملك السماوات والارض، توحید کا تیسرا مرتبہ، اللہ ہی کے لیے ہے ملک السماوات والارض، بادشاہت آسمانوں کی، زمینوں کی. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، اور اللہ کے طرف لوٹنا ہے سارے کاموں کا. يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ اجزاء، اسی دلیل کی داخل کرتا ہے رات کو دن کے اندر. وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور داخل کرتا ہے دن کو رات کے اندر. کبھی رات بڑھ جاتی ہے، کبھی دن بڑھ جاتا ہے. وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور وہ جانتے ہیں سینوں کے خیالات کو بھی. آمنوا باللہ ورسولہ، ترغیب الی الانفاق، لوگو ایمان لاؤ اللہ پر، اللہ کے رسول پر. وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اور خرچ کرو اس مال کو جس مال میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جانشین بنایا. یعنی آپ کے پاس جو مال ہے، یہ مال اللہ کا ہے، آپ نے، اللہ نے آپ کو اس مال کا جانشین بنایا اور عارضی مالک بنا دیا. لہذا جب تقاضا آ جائے اللہ کی طرف سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے، تو خرچ کیا کرو. والذین آمنوا منکم وانفقوا، جو لوگ تم میں سے ایمان لائے ہیں. وانفقوا، اور خرچ کرتے رہتے ہیں اپنے مال کو اللہ کے راستے میں، لہم اجر کبیر، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. وما لکم لا تؤمنون باللہ والرسول، وما لکم لا تؤمنون باللہ، کیا ہوا تمہیں کہ ایمان نہیں لاتے ہو اللہ کے اوپر. والرسول یدعوکم، اور رسول تمہیں پکار رہے ہیں، لتؤمنوا بربکم، تاکہ تم اپنے رب کے اوپر ایمان لے آؤ. وقد اخذ میثاقکم، تحقیق اللہ تبارک و تعالی نے تم سے میثاق لیا ہے. الست بربکم، دو میثاق، الست بربکم توحید کا میثاق، واذ اخذ اللہ میثاق النبیین رسالت کا میثاق، دو میثاق اللہ تبارک و تعالی نے لیے ہیں، ایک توحید کا میثاق اللہ تبارک و تعالی نے لیا ہے اور دوسرا رسالت کا میثاق اللہ نے لیا ہے. میثاق لینے کے باوجود اللہ کا نبی تمہیں دعوت دیتا ہے اللہ کی طرف، اللہ کے اوپر ایمان لانے کی طرف، اور تم ایمان نہیں لاتے ہو. وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اگر تم یقین کرنے والے ہو تو یہ دو دعائی کافی ہے، اور کیا چاہیے. دو مرتبہ آپ سے میثاق لیا گیا تو یہ میثاق دائی ہے، اور پیغمبر کیا ہے، دائی ہے. دو دائی کافی نہیں ہے ایمان لانے کے لیے. اگر تم ایمان لانے والے ہو تو دو دائی آپ کے پاس آ گئے، اللہ کا رسول، وہ آپ کو پکار رہے، اللہ کی طرف بلا رہے آپ کو، اللہ کی طرف، اللہ کے اوپر ایمان لانے کی طرف، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ سے دو میثاق لیے ہیں، توحید کے میثاق، رسالت کے میثاق، دو دائی کافی ہے. والذی ينزل علی عبده آیات بینات، ترغیب للایمان، اللہ وہ ذات ہے جو نازل کرتے ہیں اپنے بندے کے اوپر آیات بینات، آیات واضح، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ نکالے اس کے ذریعے سے تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف، کیونکہ یہ قرآن مجید روشنی ہے. قرآن مجید نازل ہونے سے پہلے عربوں کی زندگی جو اندھیروں کی زندگی تھی وہ بڑی عجیب غریب زندگی تھی، اور جب روشنی ان کے پاس آئی اور انہوں نے اس روشنی کو وصول کر لیا تو وہ لوگ کہ جو انسانیت کی لکیر سے بہت نیچے چلے گئے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے اسی روشنی کی قبول کرنے کی وجہ سے ان کو دنیا کا امام بنا دیا اور دنیا کی امامت ان کو عطا کر دی. لیخرجکم من الظلمات الی النور، آیات اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندے کے اوپر کیوں نازل کی ہے، اس لیے نازل کی ہے تاکہ اس کے ذریعے سے تمہیں نکالے اندھیروں سے نور کی طرف. وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفُ الرَّحِيمُ، اور تحقیق اللہ تبارک و تعالی تم پر نرمی اور رحم کرنے والے ہیں. مَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیا ہوا تمہیں، ترغیب للانفاق، کہ تم خرچ نہیں کرتے ہو اپنا مال اللہ کے راستوں میں، جہاد میں اپنا مال خرچ نہیں کرتے ہو، مسجدیں بنانے میں اپنا مال خرچ نہیں کرتے ہو، مدرسے چلانے میں اپنا مال خرچ نہیں کرتے ہو، غریبوں کی مدد کرنے میں اپنا مال خرچ نہیں کرتے ہو، یتیم بیوہ بےکس جو آپ کے محلوں میں رہتے ہیں ان کی مدد کرنے میں اپنا مال خرچ نہیں کرتے ہو، کیا ہوا تمہیں. وللہ میراث السماوات، اللہ ہی کے لیے ہے میراث آسمانوں کے اور زمینوں کے، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمینوں میں ہے تمہارے ہاتھ میں جو اس وقت مال اللہ تبارک و تعالی نے پہنچایا ہے، تمہیں عارضی مالک بنایا ہے، اس کا بھی، یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کا میراث ہے، اللہ کے ہاتھ پاس جانے والا ہے. لا یستوی منکم من انفق من قبل، برابر نہیں ہے تم میں سے من انفق من قبل الفتح، یعنی دونوں آدمی درجات کے اعتبار سے برابر نہیں ہے، زمین آسمان کا فرق ہے. کون سے دو آدمی؟ من انفق من قبل الفتح، وہ آدمی جس نے اپنا مال جہاد میں خیر کے راستوں میں خرچ کیا فتح مکہ سے پہلے، وقاتل، اور اسی طریقے سے فتح مکہ کے بعد پھر جہاد میں حصہ لیا. اولئک اعظم درجۃ، یہ لوگ درجے کے اعتبار سے بہت بڑے ہیں. من الذین، ان لوگوں سے، انفقوا من بعد، جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کے راستے میں فتح مکہ کے بعد، وقاتلوا، اور جہادی معرکوں کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، حصہ لیتے ہیں فتح مکہ کے بعد. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کام دونوں کا اچھا ہے، دونوں سے اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ کیا ہے، الحسنہ جنت کا، لیکن یہ ہے کہ مقام مرتبہ دونوں کا جو ہے نا الگ الگ ہے، فرق ضرور ہے مقام مرتبے میں. واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تبارک و تعالی تمہارے اعمال سے باخبر ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، یہ تیسری وجہ ہے ترغیب للنفاق کے لیے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ تبارک و تعالی کو قرض حسن دے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کے نام پر جو آپ مال خرچ کرتے ہو یا اللہ کو قرض دینا ہے، قرض دینا ہے، اور جب یہاں سے تم وہاں چلے جاؤ گے، اس عالم کے طرف چلے جاؤ گے، وہاں تمہیں مال کی ضرورت پڑے گی، تو اللہ تبارک و تعالی کے نام پر خرچ کیا ہوا مال تم نے اللہ کو قرض دیا، اللہ تمہارا قرض، اللہ تبارک و تعالی تمہارا قرض منافع سمیت تمہیں وہاں واپس لٹائیں گے. دیہاتوں کے اندر لوگ کیا کرتے ہیں، ایک گھر کے اندر بھینس بچہ دیتی ہے، دوسرے گھر کے اندر بھینس نے بچہ نہیں دیا، دودھ نہیں ہے، تو اس گھرانے کے لوگ کیا کرتے ہیں، گھی جمع کرتے ہیں، خود کھاتے ہیں، قرض اس کو دیتے ہیں، کل جب ہماری بینک سوکھ جائے گی اور ان کی بینک جو ہے وہ بچے دے دے گی، پھر وہ ہمارا گھی ہمیں واپس کریں گے جب اس وقت ہمیں ضرورت ہوگی. تو بالکل اسی طریقے سے آج جو ہم خیر کے راستوں میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، یہ ہم اللہ کو قرض دیتے ہیں، اور آخرت میں جب ہمیں بہت ضرورت ہوگی مال کی اور کرنسی کی، وہاں بہت ضرورت ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالی منافع سمیت ہمارا قرض ہمیں وہاں لٹائیں گے. کون ہے جو اللہ تبارک و تعالی کو قرض دے، قرضن حسنا، قرض حسنا یعنی اخلاص کے ساتھ خرچ کرے اللہ کے نام پر، یہ قرض حسنا ہے، سمجھے نا، اور اچھے مال کو خرچ کرے، یہ قرض حسنا ہے. آپ ہوٹل جاتے ہو کھانا کھانے کے لیے، بچا ہوا کھانا غریب کو دیتے ہو، یہ کوئی قرض حسنا ہی نہیں ہے. اور جو جانور مرنے والا ہوتا ہے اس کو ذبح کر کے جو ہے نا تقسیم کرتے ہو گوشت، یہ قرض حسنا نہیں ہے. قرض حسنا کہتے ہیں کہ آپ کے مال میں عمدہ مال آپ اللہ تبارک و تعالی کے نام پہ دے دے، یہ قرض حسنا ہے، اور انتہائی اخلاص کے ساتھ دے دے، کوئی جو ہے نا دکھاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، یہ قرض حسنا ہے. فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، اللہ تبارک و تعالی تمہارے اللہ کو دیے ہوئے قرض کو دوچن کریں گے تمہارے لیے. وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ، اور ایسے لوگوں کے لیے اجر ہے کریم، بہت پسندیدہ اجر. يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، دیکھیں گے آپ اس دن ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، نورہم یسعا نورہم بین ایدیہم، ان کا نور ایمانی وہ ساتھ ساتھ چلتا ہوگا، بین ایدیہم سامنے، و بایمانہم دائیں طرف، پل صراط پر اور پل صراط کے بعد بھی. بشراکم الیوم، یہ خوشخبری ہے تمہارے لیے، الیوم آج کے دن، جنات تجری من تحتها الانہار، جناتن باغات کے، تجری من تحت الانہار، جس کے درختوں کے نیچے نہریں بہ رہی ہوگی، خالدین فیہا، ہمیشہ ان باغات میں رہیں گے، ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. تو یہاں اچھی زندگی گزارنے کی وجہ سے یہ کامیابی آپ کو وہاں مل جائے گی، اور جو مال آپ نے خیر کے راستوں میں خرچ کیا ہے، اللہ کو قرض دیا، اللہ تبارک و تعالی آپ کے دیے ہوئے قرض کو دوچن کر کے آپ کو واپس لٹائیں گے. یوم یقول المنافقون والمنافقات، یہ وہ دن ہوگا جس دن کہیں گے منافق مرد عورتیں، للذین آمنوا، ایمان والوں سے، انظرونا، انتظار کرو، انظرونا، انتظار کرو ہمارے، نقتبس من نورکم، تاکہ ہم حاصل کریں تمہارے نور سے، آج ہمارے پاس نور نہیں ہے، ہم تو اندھیروں میں ہیں، لہذا آپ ہمارا انتظار کریں. کیوں؟ اس لیے لِأَنَّا أَمْشَاتٌ لَا نَسْتَطِعُ لُحُوقَكُمْ. ہم پیادل ہے، منافق مرد عورتیں کہیں گے، اور تم سواریوں پر ہو، اعلی قسم کی سواریوں پر، اس لیے ہم تمہیں پا نہیں سکتے ہیں، انتظار کرو. آپ کے پاس نور ہے، ہمارے پاس اندھیرا ہے، تاکہ آپ کے نور سے ہم کچھ نور حاصل کر سکے اور استفادہ کر سکے، ہمارے انتظار کرو. یہ کون کہیں گے؟ منافق مرد عورت. کافر تو ظاہر ہے وہ تو ہمارے ساتھ کبھی قریب رہے نہیں، ایسا وہ مسلمان سے نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن منافق کہیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ میرے محلے میں رہتا ہے، پڑوس میں رہتا ہے، ہر وقت جو ہے نا ملاقاتیں ہوتی ہیں، مسجد بھی آتا ہے، نمازوں میں بھی شریک ہوتا ہے، اس لیے وہ کہیں گے مسلمانوں سے کہ ہمارا انتظار کرے. اور یا یہ ہے کہ انظرونا، ہمارا خیال کرے، دیکھو ذرا ہمیں. قیلا، تو ایمان والے کیا کہیں گے؟ ایمان والے کہیں گے یا ملائکہ کہیں گے؟ قیلا یہ مقولہ یا تو ملائکہ کہے اور یا ایمان والوں کہے. قیلا ارجعو، فرشتے کہیں گے واپس لوٹو. قیلا ارجعو، ایمان والے کہیں گے واپس لوٹو، واپس لوٹو. وراءکم، پیچھے. فلتمسوا نوراً، نور وہاں بٹتا ہے، وہاں تلاش کرو نور، ہم تو وہاں سے لے کر آئے. تو اب ایمان والوں کا مقصد اور فرشتوں کا مقصد کیا ہوگا؟ واپس چلے جاؤ دنیا کے طرف، کیونکہ دنیا، نور تو دنیا کے اندر بٹ رہا تھا، وہاں تقسیم ہو رہا تھا، ہم تو اپنے ساتھ یہ نور وہاں سے لے کر آئے، لہذا تم واپس دنیا کی طرف چلے جاؤ. اور یہ منافق تو بے عقل ہے نا، اگر بے عقل نہ ہوتے تو یہاں نفاق کا راستہ کیوں اختیار کرتے؟ بے عقل ہے، تو یہ سمجھ جائیں گے شاید یہاں پیچھے جو ہے نا نور بٹ رہا ہے، اس لیے یہ واپس جو ہے نا مڑیں گے. اور جب مڑیں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ فضرب بینہم بسور لہ باب، جب یہ پیچھے مڑ جائیں گے تو دیوار کھینچی جائے گی ایمان والوں کے درمیان اور ان منافقین کے درمیان. لہو بابن باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب، اس دیوار کے اندر دروازہ ہوگا، اس دروازے کا جو اندر والا جانب ہوگا وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہوگی، ایمان والے وہاں ہوں گے، اور دروازے سے جو باہر والا حصہ ہے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہوگا، اور یہ منافق پھر وہاں پر ہوں گے. یونادونہم الم نکم معکم، یہ منافق آواز لگائیں گے مسلمانوں کو، الم نکم معکم، کیا دنیا میں ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ تمہارے ساتھ مسجدوں میں آ کر نماز نہیں پڑھتے تھے؟ اور تمہارے ساتھ دیکھو فلاں کام میں شریک تھے، فلاں کام میں شریک تھے. قالوا بلا، مسلمان کہیں گے، مومن کہیں گے، کیوں نہیں تھے؟ ولکنکم فتنتم انفسکم، لیکن آپ نے اپنے آپ کو گمراہی میں پنسا رکھا تھا اور لگا رکھا تھا. وتربصتم، اور تم انتظار کر رہے تھے مسلمانوں کے اوپر آفت کے واقع ہونے کے، یا وتربصتم، تم انتظار کر رہے تھے، راہ دیکھتے رہے توبہ کے لیے، تاخیر کرتے. ورتبتم، اور شک میں تھے. وغرتکم الامانیو، اور تمہیں دھوکے میں رکھا تھا تمہارے خیالوں نے اور تمہارے جو ہے نا فاسد ارمانوں نے. حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ تمہاری موت آ گئی اور دنیا کی زندگی ختم ہو گئی. وغرکم باللہ الغرور، اور تمہیں دھوکے میں تمہیں بہکایا تھا اللہ کے نام سے الغرور، بڑے دغاباز شیطان نے. فالیوم لا یوخذ منکم فدیۃ، آج تم سے نہیں لیا جائے گا کسی قسم کا کوئی فدیہ. یہ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا اب جو ہے نا، دنیا یہ دار، دنیا دار العمل تھا اور یہ جو ہے نا اب دار الجزا شروع ہو گیا ہے، لہذا اب کچھ نہیں لیا جائے گا تم سے. ولا من الذین کفروا، اور نہ ان لوگوں سے لیا جائے گا جو کافر تھے. مأواکم النار، تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہے. ہی مولاکم، ہی اولاکم، یہی آگ تمہارے ساتھ مناسب ہے. یا ہی مولاکم، یہ آگ تمہارا دوست ہے. وبئس المصیر، اور بہت بری جگہ ہے لوٹنے کے جہنم. علم یعنی للذین. اچھا اللہ ابن کثیر نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نور کے بارے میں یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم. واقعہ لکھا ہے کہ دمشق میں ایک جنازہ تھا, حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ جنازے کے ساتھ قبرستان گئے, لوگ تدفین میں شریک تھے اور جو لوگ تدفین میں شریک نہیں تھے فارغ تھے, تو مسنون ہے وہاں پر کھڑے ہو کر کچھ نصیحت کرنا, تدفین کے بعد نصیحت کرے, یا یہ ہے کہ جو لوگ فارغ ہے ان کو جمع کرے اور جو کام کے اندر مصروف ہے وہ کام کرتے رہے, جو فارغ ہے ان میں وعد و نصیحت کرنا یہ مسنون ہے, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے. تو انہوں نے اسی سنت عمل پر سنت عمل کے اوپر جو ہے عمل کرتے ہوئے لوگوں کو نصیحت شروع کی. نصیحت کے اندر انہوں نے خطبہ پڑھا, خطبے کے بعد کہا یا ایھا الناس انکم قد اصبحتم وامسیتم فی منزل. لوگوں تم نے صبح کی شام کی ایک ایسے گھر میں کہ جہاں دنیا کا گھر مراد ہے, جہاں نیکیاں بھی تھی جہاں بدیاں بھی تھی سب جو ہے نا وہاں پر موجود تھے. عقل مند وہاں سے نیکیاں اٹھاتے ہیں, بے عقل وہاں سے بدیاں جمع کرتے ہیں. انکم ستنتقلون الی مکان وہو ھذا, اور یاد رکھو اسی گھر جس کے اندر آج تم رہ رہے ہو یہاں تمہاری صبح آتی ہے اور یہیں تمہاری شام. تم ان قریب اس گھر سے منتقل کیے جاؤ گے الی مکان ھو ھذا, ایک دوسرے مکان کی طرف, اور پھر کہا کہ وہ مکان یہ ہے, اس قبر کی طرف اشارہ کیا جس قبر کے اندر میت کو اتارا جا رہا تھا, وہ مکان یہ ہے. بیت الوحدہ, اور یہ جو مکان ہے یہ تنہائی کا گھر ہے. وہ بیت الظلمہ, اور اندھیروں کا گھر ہے. وہ بیت الدود, وہ بیت الدود, اور یہ کیڑوں کا گھر ہے. وبیت الزیق, اور یہ تنگ گھر ہے, تنگی کا گھر ہے. یہاں تم پڑے رہو گے اور جب تک اللہ تبارک و تعالی چاہے گا یہاں پڑے رہو گے, لیکن یہ گھر بھی تمہارا مستقل گھر نہیں ہے. ثم تنتقلون الی مواطن یوم القیامہ, اور پھر تمہیں یہاں سے منتقل کیا جائے گا قیامت کے مختلف مواطن کی طرف. قیامت کے مختلف مواطن کی طرف, اور میں نے کہا کہ قیامت کے 50,000 مواطن ہیں, 50,000 مقامات ہیں, اور ہر مقام کے اندر 1,000 سال لگیں گے. تو اس طریقے سے قیامت کا دن جو ہے نا وہ کتنے ہزار سال کا ہے, 50,000 سال کا ہے. پھر وہاں تمہیں جو ہے نا منتقل کیا جائے گا. تو کہا کہ وہاں ایک مقام جو ہے نا یہ ہے, فَتَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ, کچھ چہروں کو وہاں سیاہ کیا جائے گا اور کچھ چہروں کو وہاں پر سفید کیا جائے گا. کچھ چہرے جو ہے نا بالکل کیا ہو جائیں گے, کالے ہو جائیں گے کوئلے کی طرح, اور کچھ چہرے جو ہے نا چہرے وہ کلی کی طرح جو ہے نا وہ نکل آئیں گے, بالکل تازہ ہو جائیں گے خوبصورت. فَيَغْشَ النَّاسُ ظُلْمَةً شَدِيدًا, اور بہت ہی زیادہ سخت گٹھاپ اندھیرا لوگوں پر آ جائے گا, لوگوں کو ڈانپ لے گا, بالکل اندھیرا ہوگا, ایسا اندھیرا ہوگا کہ آدمی کو سامنے والا نظر نہیں آئے گا, ایسا اندھیرا ہوگا. اس کے بعد پھر وہاں روشنی تقسیم ہوگی, تو مومن کو روشنی دی جائے گی اور کافر کو منافق کو چھوڑ دیا جائے گا ان اندھیروں کے اندر, اور پھر وہ اندھیرا ان کے ساتھ جو ہے چلتا رہے گا. تو اس لیے جب مسلمانوں کو دیکھیں گے, مومنین کو دیکھیں گے پوری صراط کے اوپر, تو کہیں گے کہ انتظار کیجئے, انظرونا نقتبس من نورکم. مومن بھی کیا جواب دیں گے, یہ روشنی یہاں نہیں مل سکتی ہے, یہ پیچھے جو ہے نا وہ بٹ رہی تھی اور ہم وہاں سے لے کر آئے ہیں, تم وہاں چلے جاؤ وہاں تلاش کرو. یہ سمجھیں گے کہ شاید یہاں پیچھے جو ہے نا کہیں بٹ رہی ہوگی, مڑ جائیں گے پیچھے کی طرف. اور ایمان والوں کا مقصد کیا ہوگا؟ دنیا, دنیا کی طرف تو آ نہیں سکتے. اور پھر دیوار جو ہے نا کھینچی جائے گی اور ایمان والے روشنیوں میں ہوں گے اور وہ اندھیروں میں رہ جائیں گے. اللہ علم یعنی للذین آمنوا, یہ جو آیت ہے یہ بڑی عجیب آیت ہے. اللہ تبارک و تعالی نصیحت فرماتے ہیں بندے کو کہ میرے بندے کتنے دن آ گئے تم پر گزر گئے, راتیں آ گئی گزر گئی, سال آ گئے گزر گئے, اور تم نے دیکھا تمہارے ماں باپ تمہارے سامنے مر گئے, بھائی مر گئے, اولاد مر گئی, ان کے جنازے اٹھا اٹھا کر قبرستانوں میں پہنچائے اور اپنے ہاتھوں سے ان کو دفن کیا, ننے منے بچوں کو بھی دفن کیا, ابھی تک اللہ کا خوف آپ کے دل میں پیدا نہیں ہوا. اسی طریقے سے گناہوں کے اندر بڑے زندگی گزار رہے ہو. علم یعنی للذین آمنوا, ابھی تک وہ گھڑی نہیں آئی ایمان والوں کے لیے, ان تخشع قلوبهم, کہ گڑ گڑائے ان کے دل, لذکر اللہ, اللہ تبارک و تعالی کے یاد سے. کب آئے گی وہ گھڑی؟ وما نزل من الحق, اور جو اترا ہے حق یعنی سچا دین قرآن, اس کے طرف کب جو ہے نا تم جھک جاؤ گے؟ ولا یکون کالذین اوتوا الکتاب, نہ ہو ان کی طرح جن کو کتاب دی گئی من قبل, اس سے پہلے, فطال علیہم الامد, دراز گزرا ان پر زمانہ, فقست قلوبهم, اور پھر ان کے دل سخت ہو گئے, انہوں نے توبہ نہیں کی. ایسا نہ ہو کہ آپ بھی ان کی طرح ہو جائے. وکثیر منہم فاسقون, اور اکثر جو ہے نا پھر ان میں کیا تھے؟ فاسق تھے. لہذا روزانہ آپ یعنی بہت ایسے مواقع آئے جس سے آپ کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے تھی, ابھی تک آپ نے نصیحت حاصل نہیں کی. کس کے انتظار میں ہو مزید؟ کس بڑے واقعے کے انتظار میں ہو؟ کب آپ کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوگا؟ کب گناہوں کا راستہ چھوڑ کر طاعت کا راستہ اختیار کرو گے؟ تو یہ ایک دعوت دی گئی ہے مسلمان کو اس آیت کے اندر کہ اللہ کے بندے اپنے اوپر رحم کرو, مزید تمہیں کس چیز کا انتظار ہے کہ اسی طریقے سے گناہوں کے راستے میں تمہارا سفر جاری اور ساری ہے. فضیل بن عیاض کہتے ہیں کہ اسی آیت سے ان کی زندگی میں تبدیلی آئی تھی, اور عبداللہ بن مبارک جو امام بخاری کے استاذ ہیں ان کی زندگی میں بھی تبدیلی اسی آیت سے آئی تھی. عبداللہ بن مبارک تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ, چونکہ وہ شہزادہ تھا, حکومت ملی تھی پھر اس کے باپ کو, حالانکہ اس کا باپ جو تھا وہ ایک باغبان تھا, پھر حکومت ملی اور یہ پھر شہزادہ بن گیا. تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ گئے تھے اپنے باغ کے اندر, پھل پک گئے تھے, اور وہاں پر کھانا وانا کھانے کے بعد پھر شراب اور کباب کی محفل لگی, اور شراب پیتے پیتے یہ بے ہوش ہو گئے تھے, اور پھر جب ہوش میں آئے, اٹھے, اپنے رباب کو اٹھایا اور بجانے کی کوشش کی, تو رباب کے تاروں سے قرآن مجید کی اس آیت نے ان کو سنائی دی. اور اس سے پہلے انہوں نے خواب کے اندر دیکھا تھا ایک درخت, اور اس درخت کے اوپر ایک پرندہ بیٹھا ہوا ہے, اور وہ پرندہ قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت کر رہا ہے. بس دوبارہ جب اس نے رباب کے تاروں سے اس آیت کو جو ہے نا سنا, تو اسی وقت انہوں نے توبہ کر لیا اور آ کر اپنے والد سے کہا کہ ابا جان اب مجھے پیسے دے دو, میں نے علم حاصل کرنا ہے, علم نہیں کاروبار کرنا ہے. والد نے پیسے دے دیا, والد کی تو خواہش ہی تھی کہ عالم بن جائے, اسی لیے انہوں نے ایک قطرہ حرام کا نہ خود کھایا تھا نہ اپنے بچوں کو کھلایا تھا کہ میرا بچہ وہ بہت بڑا عالم ہو, بہت بڑا محدث ہو, بہت بڑا فقیہ ہو. لیکن بعد میں یہ بگڑ گئے تھے. چلے گئے علم حاصل یعنی کاروبار کی نیت سے گئے تھے, لیکن ایک شیخ کے پاس گئے اسے جو اس کے پاس جو حدیثیں تھی وہ لے لی, دوسرے کے پاس گئے اس کے پاس جو حدیثیں تھی وہ لے لی, لکھتے گئے. کچھ عرصے کے بعد آئے اور کئی جانوروں کے اوپر ان کے کتابیں جو ہے نا وہ لدی ہوئی تھی. جب سامان کو اتارا والد بڑے خوش تھے کہ بیٹا سفر سے واپس آئے, کھولا تو کتابیں تھی, والد کی خوشیوں کی انتہا نہیں تھی. تو اس آیت کی تلاوت سننے کے بعد عبداللہ بن مبارک کی زندگی میں تبدیلی آئی تھی. فضیل بن عیاض جو حرمین کے اندر عبادت کرنے والوں میں سے مشہور تھے کہ ہمیشہ جو ہے نا وہ حرمین میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے رہتے, فضیل بن عیاض, ان کی زندگی میں بھی تبدیلی اس طریقے سے آئی تھی کہ وہ ایک گھر کے اندر ڈکیتی ڈالنے کے لیے گئے تھے, اور جیسے اس نے دیوار پر چڑھ کر اترنے کی کوشش کی تو گھر کے اندر جو آدمی بیٹھا ہوا تھا وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا, اور اتفاق سے اس وقت اس آیت کی تلاوت جاری تھی. الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. فضیل بن عیاض نے جب آیت سنی رونٹے کڑے ہو گئے اور وہیں سے واپس اتر گئے اور توبہ کر لی, اور پھر کبھی مسجد حرام میں بیٹھے ہوتے تھے کبھی مسجد نبوی میں بیٹھے ہوتے تھے. عبداللہ بن مبارک ترتوس میں تھے, ترتوس میں میدان جہاد میں تھے, اور وہاں سے انہوں نے فضیل بن عیاض کو خط لکھا تھا, یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک فی العبادت تغضب لعلمت انک فی العبادت تلعب من کان یغضب خدہ بدموعہ ونحورنا بدمائنا تتخضب. اے حرمین کے اندر بیٹھ کر عبادت کرنے والے, اگر میدان جہاد میں آئے اور یہاں کی عبادت کا مزہ آپ نے چکھ لیا تو حرمین میں عبادت کو کھیل تماشا سمجھنے لگ جاؤ گے. اور پھر کہا دو آدمی کیا برابر ہو سکتے ہیں, ایک آدمی تو وہ ہے کہ جو حرمین میں بیٹھ کر عبادت کرتا ہے اور روتا رہتا ہے اللہ کے خوف سے, اپنے گریمان کو تر کرتا ہے لیکن اپنے آنسو سے, اور دوسرا آدمی وہ ہے جو اللہ کے دین کو عزت دلانے کے لیے میدان جہاد میں جاتا ہے, اپنے گریمان اور کپڑوں کو رنگین اور تر کرتا ہے اپنے خون سے. کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ اعلموا ان اللہ یحیی الموتى یحیی الارض بعد موتها. اچھے طریقے سے جان لو اللہ تبارک و تعالی زندہ کرتے ہیں زمین کو مرنے کے بعد. قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون. تحقیق ہم نے بیان کی تمہارے لیے آیتیں تاکہ تم عقل سے کام لو اور ان آیت کو سمجھ کر اپنے غلط عقیدے سے باز آ جاؤ. اور وقوع قیامت کا جو عقیدہ ہے جس سے آپ انکار کرتے ہو تاکہ اس انکار کو چھوڑ کر وقوع قیامت کے قائل ہو جاؤ. ان المصدقین والمصدقات, اپنا مال خرچ کرنے والے مرد عورتیں, واقرض اللہ قرضا حسنا, اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسن دیتے ہیں, یضاعف لہم, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے ثواب کو بڑا چڑھا کر دیں گے, ولہم اجر کریم, اور ان کے لیے اجر ہے عزت کا. والذین آمنوا باللہ ورسلہ, جو لوگ ایمان لائے اللہ کے اوپر پیغمبروں کے اوپر, اولئک ہم الصدیقون, یہ ہے صدیقون سچے ایمان والے. والشہداء, اور یہ کیا ہے؟ شہداء ہے, گواہ ہے, عند ربہم, اللہ تبارک و تعالی کے ہاں. لہم اجر و نور, ان کے لیے اجر ہے, و نور, اور اس طریقے سے نور ہوگا, نور ایمانی ہوگا. والذین کفروا, اور جنہوں نے کفر کی اختیار کیا, وکذبوا بآیاتنا, اور تکذیب کی ہماری آیات کے, اولئک اصحاب الجحیم, یہ ہے جہنمی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت مروی ہے, اور اس طریقے سے برائے ابن عازب سے بھی روایت مروی ہے، ان دونوں حضرات سے روایت مروی ہے کہ دیکھو اس آیت کے اندر بہت بڑی خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے کہ جو بھی آدمی ایمان لاتا ہے وہ صدیقین میں سے ہے، جو بھی آدمی ایمان لاتا ہے وہ شہداء میں سے ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایمان لائے گا وہ صدیقین میں سے ہے، جو ایمان لائے گا وہ شہداء میں سے ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تلاوت فرماتے تھے کہ دیکھو اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان لانے والوں کو کیا کہا؟ صدیقون کہا۔ ایمان لانے والوں کو کیا کہا؟ شہداء کہا۔ بہت بڑی جو ہے نا سعادت ہے ایمان لانے والوں کے لیے۔ اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی حقیقت اپنے بندوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اعلموا، اچھے طریقے سے جان لو، انما الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی لعب، کھیل تماشا ہے بچپن میں، ولہو اور لہو لعب ہے جوانی میں، وزینت اور ظاہری زینت ہے۔ کب؟ جب جوانی سے آدمی آگے بڑھ جاتا ہے، بڑھاپے کی ابتدا میں، سمجھے نا۔ اب زینت کا مطلب کیا ہے؟ کل ملابس الحسنہ، خواہشات پھر مزید اور خواہشات ختم ہو جاتے ہیں، پھر آدمی چاہتا ہے کہ میرے پاس اچھے کپڑے ہو، والمراکب البہیہ، پھر خواہش ہوتی ہے کہ میرے پاس سواری اچھی ہو، والمنازل الرفیعہ، اور پھر خواہش ہوتی ہے کہ میرے پاس کوٹیاں بہت عمدہ قسم کے ہو۔ یہ زینت ہے۔ وتفاخر بینکم، اور وزینت وتفاخر بینکم، اور آپس کے اندر کیا ہے؟ ایک دوسرے کے اوپر فخر کرنا ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ بڑھاپے کے اندر یہی ہوتا ہے، وتفاخر بینکم، اور ایک دوسرے کے اوپر فخر ہے۔ اب تفاخر کیا ہے؟ بالانصاب، نسب پر لوگ فخر کرتے ہیں، نسب پر کیا کرتے ہیں؟ فخر کرتے ہیں۔ کل میں نے بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانۂ جاہلیت کے دو خصلتیں میری امت کے اندر جو ہے نا زندہ تابندہ ہے، ایک نوحہ اور دوسرا نسب کے اوپر فخر کرنا۔ نسب کے اوپر فخر کرنا، والعظام البالیہ، اور بوسیدہ ہڈیوں پر فخر کرنا، تمہیں پتہ ہے میں تو فلاں کا بیٹا ہوں، میں فلاں کا بیٹا ہوں، آپ جانتے نہیں ہو میرا والد فلاں سردار تھا، میرا والد فلاں وڈیرا تھا، اور میرا والد فلاں خان تھا، اور وہ ایسا جو ہے نا طاقتور آدمی تھا، ظالم آدمی تھا، فخر کرتے ان کے اوپر، ان کی ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی ہیں، بوسیدہ ہڈیوں پر فخر کرتے ہیں، اور اس طریقے سے نسب کے اوپر فخر کرتے ہیں۔ نسب کے اوپر اور بوسیدہ ہڈیوں کے اوپر فخر کرنے سے آپ کے درجے میں رائی کے دانے کے برابر اضافہ نہیں ہوگا، آپ آگے بڑھیں گے اپنے اعمال سے، آپ آگے بڑھیں گے اپنے کمال سے۔ اپنے اندر کمال پیدا کرو، اپنے آپ کو خوبصورت بناؤ۔ تو یہ دنیا ہے۔ وتکاثر فی الاموال، اور پھر جب بالکل آدمی بڑھاپے کے آخری عمر میں داخل ہو جاتا ہے معذوری سے پہلے، تو پھر مال بڑھانے کے بانگ دوڑ میں لگ جاتا ہے، سمجھے نا۔ ولا اولاد، پھر اپنی اولاد تو پیدا نہیں ہوتے ہیں، پھر پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں جو ہے نا جیسے جیسے وہ بڑھتے رہتے ہیں، یہ خوش ہوتا رہتا ہے کہ زیادہ ہو۔ اور لوگ دیہاتوں کے اندر زیادہ اولاد مانگتے ہیں، کس لیے؟ تاکہ پڑوس کے اندر لڑائی واقع لڑائی ہو تو اولاد بہت ساری ہوا کام آئے۔ میدان جہاد میں اولاد قربانی اور اپنا کرتب پیش کرے نہیں، پڑوس سے لڑنے والوں کے لیے لڑنے کے لیے زیادہ اولاد مانگتے ہیں. کم اصل غیسن, اب یہ سب کچھ فنا ہو جائے گا. تو یہ تمام کے تمام چیزیں جو ہے نا, یہ آپ کی دنیا ہے. اور اس کی مثال کس کی طرح ہے؟ کم اصل غیسن, بارش کی طرح ہے. آج الکفار نباتہ, اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارشیں برساتے ہیں, کسان نے زمین کے اندر بیج ڈالی تھی, یک دم فصل نکل آتی ہے اور فصل جو ہے نا وہ تیزی کے ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہے اور انتہائی خوبصورت منظر بن جاتا ہے. جب کسان زمین میں جاتا ہے اسے بے پناہ خوشی ہوتی ہے. ثم یہیج, اور پھر وہی فصل پکنے کی طرف آگے بڑھتی ہے. فتراہ مصفرہ, کچھ دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ زرد ہو گئی. ثم یکون حطاما, اور پھر وہی فصل چورا چورا ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے. تو بالکل جس طریقے سے کائنات کا ذرہ ذرہ آپ کو بتا رہا ہے کہ دنیا فانی ہے, آپ کے پاس جو کچھ ہے اسی طریقے سے یہ سب کچھ بھی کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. لہذا یہ چیزیں فخر کی نہیں ہے. وفی الآخرت عذاب شدید, اور آخرت میں پھر بہت سخت عذاب ہے. وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا, اور ایمان والوں کے لیے مغفرت ہے اللہ کی طرف سے, وَرِضْوَانًا اور رضا ہے. کافروں کے لیے عذاب شدید ایک چیز کو ذکر کیا, ایمان والوں کے لیے مغفرت اور رضا کو ذکر کیا, اشارہ ہے کہ اللہ کی رحمت غضب پر غالب ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, اور نہیں ہے دنیا کی زندگانی مگر سامان دھوکے کا. سابقوا الى مغفرة من ربكم, لوگوں آگے بڑھو, الى مغفرة من ربكم, اپنے رب کے طرف سے جو بخشش ہے دنیا کے اندر آپ کو مل سکتی ہے اس کے طرف, یعنی توبہ پہ توبہ کرو, توبہ پہ توبہ کرو. وجنت, اور جنت کے طرف آگے بڑھو. جنت کے طرف آگے بڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جنت حاصل کرنے کے لیے جتنا ہو سکے آخرت کے کرنسی یہاں اکٹھا کرتے رہو, اعمال صالحہ کرتے رہو. ارضھا کعرض السماء والارض, وہ جنت جس کی لمبائی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کی طرح ہے. اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ, جو تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے اللہ کے رسول پر, اللہ کے رسولوں پر. ذالک فضل اللہ, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے. یوتیہ من یشاء, جسے چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں. واللہ ذو الفضل العظیم, اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے. ما اصواب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم, نہیں آتی ہے کوئی مصیبت زمین کے اوپر, ولا فی انفسکم, نہ تمہارے نفوس کے اوپر, تمہارے جانوں کے اوپر. الا فی کتاب من قبل ان نبرأها, مگر یہ مصیبت لکھی گئی ہے کتاب کے اندر. من قبل ان نبرأها, نفس یا مصیبت کے پیدا ہونے سے پہلے. ان ذالک علی اللہ یسیر, مصیبت اور نفس کے پیدا ہونے سے پہلے جو مصیبت اللہ تبارک و تعالی زمین کے اوپر لے کر آتے ہیں اور انسانوں کے اوپر لے کر آتے ہیں, وہ اس سے بہت پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ کے اندر لکھے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ لکھنا کوئی مشکل نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علم محیط رکھتے ہیں. لکی لا تاسو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اطلاع ہمیں کیوں دی؟ اس لیے اطلاع دی, حکمت اطلاع. لِكَيْ لَا تَأْسُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ, تاکہ تم غم نہ کرو, تمہیں افسوس نہ ہو. عَلَى مَا فَاتَكُمْ, جو چیزیں تمہارے ہاتھوں میں آ کر چلی گئی, آ کر چلی گئی, تمہیں اس پر کیا نہ ہو؟ غم نہ ہو, افسوس نہ ہو. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ کے اندر تمہارے لیے یہ حالات لکھے تھے, یہ مصائب لکھے تھے. اولاد پیدا ہو گئی گھر کے اندر, جوان ہو گئی, یا جوانی سے پہلے اللہ پاک نے واپس لے لیا تاکہ آپ کو اس پر غم نہ ہو, صدمہ نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک نے پہلے سے یہ مصیبت اور یہ حالات آپ کے لیے لکھے تھے. ولا تفرحوا, بما آتاکم، اور تاکہ تم اتراؤ نہ ان نعمتوں کے اوپر جو تمہارے ہاتھوں میں ہے، جو تمہیں اللہ نے دیے ہیں، اس لیے کہ یہ تمہارے کمال سے تمہیں نہیں ملے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سب کچھ تمہارے لیے لکھا ہے، لوح محفوظ کے اندر موجود ہے. واللہ لا يحب کل مختال فخور، تاکہ تم تکبر کی طرف نہ جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتے ہیں کل مختال ہر متکبر کو، فخور اور شیخ باز کو. الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل، مذمت بخل، جو لوگ خود بخل کرتے ہیں، ویامرون الناس بالبخل، اور لوگوں کو بھی حکم دیتے ہیں بخل کی. بخیل ہمیشہ لوگوں کو بخل کا حکم دیتا ہے. ومن يتولى فان الله هو الغني الحميد، اور جو آدمی پھر جاتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے عن الانفاق، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے، فان الله هو الغني، اللہ تبارک و تعالی بے پرواہ ہے تمہارے انفاق سے، الحمید، اور وہ ذات کے اعتبار سے کیا ہے؟ محمود ہے. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات، ترغیب جہاد، تحقیق ہم نے بھیجا اپنے رسول کو واضح معجزات کے ساتھ، وانزلنا معهم الكتاب، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب کو بھی نازل کیا، والمیزان، اور ترازو کو نازل کیا، والمیزان، عدل کو نازل کیا، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ انصاف کے ساتھ قائم رہے، انصاف کو قائم رکھے، وانزلنا الحديد، اور ہم نے اتارا لوہے کو، سورت کا نام بھی حدید ہے، فیہ باس شدید، لوہے میں کیا ہے؟ سخت جنگ ہے، یعنی جنگ کا سامان ہے، باس شدید، اور اس طریقے سے ہیبت بھی ہے، ہیبت کا معنی بھی کر سکتے ہیں، ومنافع للناس، اور سامان جنگ کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگوں کے کام آنے والے سامان بھی اسی لوہے سے بنتے ہیں، وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنصُرُهُ، اور تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر کرے ان کو جو اللہ کی دین کی مدد کرتا ہے، وَرُسُلَهُ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی مدد کرتا ہے، بِالْغَيْبِ، بِنْ دیکھے، اِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ قوی ہے اور زبردست ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ، تحقیق ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کو، اور ہم نے رکھی تھی ان کے اولادوں کے اندر نبوت کو، والکتاب، اور آسمانی کتابیں بھی ان کی طرف نازل کرنے کا فیصلہ ہم نے کیا تھا، فمنہم مہتدین، ان کے اولادوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو راہ پر رہے، وکثیر منہم، اور بہت سارے ایسے ہیں، فاسقون، جو نافرمان بنے، ثم قفینا علی آثارہم برسلنا، پھر پیچھے ہم نے ان کے قدموں کے پیچھے جو ہے نا پیدا کر دیا، علی آثارہم برسلنا، اپنے رسول، ثم قفینا علی آثارہم، پھر ہم پیچھے بھیجے ہم نے ان کے قدموں پر، برسلنا، رسول، وقفینا بعیسیٰ، اور اس طریقے سے ہم نے ان کے پیچھے ان کے قدموں پر کس کو بھیجا؟ عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ بن مریم کو بھیجا، وآتیناہ الانجیل، اور ہم نے ان کو انجیل دی، وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ رافتن، اور ہم نے قرار دیا تھا فی قلوب الذین اتبعوہ، ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا اتباع کیا تھا، رافتن، نرمی، ورحمتن، مہربانی، ورہبانیتن، اور ترک دنیا، ابتدعوہا، جو انہوں نے یہ وہ چیز تھی، ابتدعوہا، جو انہوں نے اپنی طرف سے جو ہے نکالی تھی، ما کتبنا علیہم، ہم نے ان کے اوپر رہبانیت کو لازم نہیں کیا تھا، الا ابتغاء رضوان اللہ، مگر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. کیا مطلب؟ عیسیٰ علیہ السلام قوم کی طرف آئے اور دعوت دینے لگے، پھر حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھایا، پیچھے رہ گئے وہ لوگ جو عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لے کر آئے تھے، تو وہ لوگ تین جماعتوں میں تقسیم ہو گئے، اس لیے کہ ظالم بادشاہ اس وقت موجود تھے، اور ظالم بادشاہوں نے ان کو تکلیف دینا شروع کیا، تنگ اور پریشان کرنا شروع کر دیا. جو عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے لگ گئے تھے وہی, یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے جو لگے رہے وہی بادشاہ اپنی طاقت وسائل کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے والوں کے پیچھے لگ گئے. تو عیسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان لانے والے تھے تین جماعتوں میں تقسیم ہو گئے. ایک جماعت چلی گئی, نکل گئی کس کی طرف؟ جہاد کی طرف. انہوں نے ہتھیار اٹھائے اور ظالم بادشاہوں کے ساتھ جہاد شروع کیا. دوسری جماعت نکلی دعوت کی طرف. تو جو لوگ جہاد کی طرف نکلے تھے ظالم بادشاہ اور ان کی فوج نے ان کو پکڑا, اور اسی طریقے سے جو لوگ دعوت کی طرف نکلے تھے ان کو بھی پکڑا, اور تعداد ان کی بہت کم تھی, ان کے سروں کے اوپر آرے رکھے اور دو ٹکڑوں میں ان کو تقسیم کیا. کچھ کے جسموں کے اوپر لوہے کے کنگے رکھ کر اور سارا گوشت جسم سے اتار دیا. تو جو تیسری جماعت تھی وہ ذرا گھبرا گئی, انہوں نے کہا کہ ہم سے تو جہاد بھی نہیں ہو سکتا ہے اور یہ دعوت کا کام بھی نہیں ہو سکتا ہے, لیکن مسلمان ہے, اپنے ایمان کو بچانا ہے, اس لیے وہ لوگ بھاگ گئے تھے اور پہاڑوں کی طرف چلے گئے تھے, جنگلوں کی طرف چلے گئے تھے, اور کچھ لوگ دوسرے شہروں کی طرف چلے گئے تھے. رہبانیت انہوں نے اختیار کی تھی. تو یہاں ان تین جماعتوں کا ذکر ہے, اس آیت کے اندر ان تین جماعتوں کا ذکر ہے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا اتباع کیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر کیا پیدا کیا تھا؟ رافت کو پیدا کیا تھا, رحمت کو پیدا کیا تھا, رحمانیت کو پیدا کیا تھا. رافت کا مصداق وہ جماعت ہے جو جہاد کی طرف چلی گئی تھی. رحمت کا مصداق وہ جماعت ہے کہ جو دعوت کی طرف چلی گئی تھی, اور رہبانیت کا مصداق وہ جماعت ہے کہ جو جنگلوں کی طرف اور پہاڑوں کی طرف چلی گئی تھی. جہاد کا اور دعوت کا حکم تو اللہ تبارک و تعالی نے دیا تھا, اور جو کتاب اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دی تھی اسی کتاب کا حصہ تھا. رہبانیت کا حکم آسمانی کتاب میں نہیں دیا گیا تھا اور آسمانی کتاب کا حصہ نہیں تھا. ابتدعوها, یہ ان لوگوں نے نئی بات اپنی طرف سے نکالی تھی. ما کتبناها علیہم, اور ہم نے رہبانیت کو ان کے اوپر لازم نہیں کیا تھا. الا ابتغاء رضوان اللہ, یہ استثناء منقطع بھی ہو سکتا ہے اور استثناء متصل بھی ہو سکتا ہے. استثناء اگر متصل ہو تو پھر مطلب یہ ہے کہ رہبانیت محمود نہیں ہے, لیکن صرف اس لیے رہبانیت کو اختیار کر سکتے ہیں, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے. لیکن انہوں نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے بجائے کیا کر دیا؟ رہبانیت کو کاروبار بنا دیا, سمجھے نا, کاروبار بنا دیا. اور پادری جو ہے نا وہ بیٹھ گئے مخصوص لباس پہن کر, اور اسی کو انہوں نے پھر دنیا کمانے کا ایک ذریعہ بنا دیا. جس طریقے سے ہمارے معاشرے کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ اگر مال چاہیے تو آپ تصوف کی طرف چلے جاؤ, پھر بن جاؤ, اور لوگوں نے خانقاہیں بنائی ہیں اور ایک کاروبار ہے. پیر صاحب کی نظر ہمیشہ جو ہے نا مرید کی جیب کے اوپر ہوتی ہے. مرید مالدار ہے تو دو دن کے بعد خلافت مل جاتی ہے, اور اگر مرید غریب ہے تو ہمارے مولانا عبد الرحمان صاحب کی طرح وہ ہر جگہ پٹتا رہتا ہے, ساری دنیا کو اس نے چاند ڈالا, لیکن ابھی جو ہے نا وہ اس کا جو ہے نا وہ چھٹا سبق جاری ہے. اور میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا 34 اسباق ہے, اور ساری زندگی اس کے چھٹے سبق میں گزر گئی, ابھی وہ چھٹے سبق میں پہنچے. اس بیچاری کے پاس مال نہیں ہے, اور جن کے پاس مال ہوتا ہے وہ صبح جاتا ہے اور شام کو خلافت مل جاتی. تو انہوں نے پھر کیا کر دیا, یعنی رہبانیت کا حکم نہیں دیا گیا تھا, اپنے طرف سے انہوں نے یہ ایک نئی چیز نکالی تھی, لیکن اجازت دے دی گئی صرف اللہ کے رضا حاصل کرنے کے لیے. اور انہوں نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے بجائے کیا بنا دیا اس کو؟ کاروبار بنا دیا. یہ اس وقت بارہ کریں گے کہ جب یہ سسٹم متصل ہو, اور اگر یہ سسٹم منقطع ہو پھر مطلب یہ ہوگا کہ رحماریت کی اجازت تو اللہ پاک نے نہیں دی, اور یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں دیا, یہ ایک نئی بات انہوں نے اپنی طرف سے نکالی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا حکم دیا تھا؟ ابتغاء رضوان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ آپ نے اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے. فما رعوها حق رعایتها, پھر انہوں نے خیال نہیں رکھا رہبانیت کے منصب کا جس طریقے سے خیال رکھنا چاہیے تھا. کیونکہ رہبانیت کا مطلب کیا ہے؟ ترک دنیا ہے, اور تم نے اس کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنا دیا. سمجھے نا, تصوف کا اہم سبق, تصوف کا مقصد کیا ہے؟ ترک دنیا ہے. زہد کہتے ہیں ترک دنیا کو, اور آپ اس کو کیا بناتے ہو؟ دنیا کمانے کا ذریعہ بناتے ہو, اس لیے اصلاح نہیں ہوتی کسی کی. اللہ فَآتَيْنَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ فَآتَيْنَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ عَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. ان میں سے جو ایمان ہے, جو مومن ہے, جو ایمان لائے ہیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, ان کو ہم ان کا اجر جو ہے نا عطا کریں گے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا جو انہوں نے اتباع کیا تھا وہ اجر بھی ان کو ملے گا, اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کا اجر بھی ان کو ملے گا. وکثیر منہم فاسقون, لیکن اکثر اس میں کیا ہے؟ فاسق. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. یعنی یا ایھا الذین آمنوا بعیسی, جو عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو. وآمنوا بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم, وآمنوا برسولہ یعنی بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین منسوخ ہو گیا. لہذا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر, اللہ سے ڈرو, کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا, اور اللہ پاک نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید کو نازل کر دیا. لہذا اب عیسیٰ علیہ السلام کا دین منسوخ ہو چکا ہے, اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لاؤ. یوتکم کفلین, تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تمہارا اجر دگنا دیں گے. کفل, یہ جو گدا گھوڑا خچر ہوتا ہے نا, ان کے اوپر جو بار لوڈ کیا جاتا ہے اس بار کے دو حصے ہوتے ہیں, سمجھے نا, اس کو کیا کہتے ہیں؟ کفل کہتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تمہارے عمل کا دوہرا اجر دیں گے, عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا اور اس شریعت پر عمل کرنے کا, اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا اور اس شریعت کے اوپر عمل کرنے کا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نور ایمانی عطا فرمائیں گے. تَمْشُونَ بِهِ, جس نور کی روشنی میں تم دنیا کے اندر بھی چلتے پھرتے رہو گے. ظاہر ہے دنیا کے اندر چلنے پھرنے کے لیے ایمان کے نور کی ضرورت ہے ہمیں, اس لیے کہ بازار میں اندھیرا ہے, محلے میں اندھیرا ہے, ریاست میں اندھیرا ہے, معاشرے میں اندھیرا ہے, اور شادی بیاہ کے تقریبات میں اندھیرا ہے. ایمان کے نور کے ساتھ جاؤ گے تو وہاں مار نہیں کھاؤ گے, اور اگر ایمان کے نور کے بغیر مادار جاؤ گے تو مار کھاؤ گے. ایمان کے نور کے بغیر اگر کسی کے فیصلے کے لیے جاؤ گے تو نور کھاؤ گے. ایمان کے نور کے بغیر اگر میدان جہاد کی طرف جاؤ گے تو بھی مار کھاؤ گے, جہاں بھی جاؤ گے مار کھاؤ گے. تو نور کی ضرورت ہمیں دنیا میں بھی ہے, اور یہی نور ایمان کا مومن کے پاس دنیا میں ہوتا ہے, اور اسی نور کی وجہ سے مومن دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات توڑنے سے, پیغمبر کے طریقے چھوڑنے سے اپنے آپ کو بچاتا رہتا ہے, سمجھے نا. اور یہی نور جو ہے نا آپ کے ساتھ آخرت میں بھی ہوگا, پوری صراط کے اوپر بھی آپ کے ساتھ ہوگا. تمشون بھی, اور اسی نور کے ساتھ تم چلتے رہو گے پوری صراط کے اوپر. ویغفر لکم, اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے. واللہ غفور الرحیم, اللہ بخشنے والا مہربان ہے. لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ, یہاں لا زائد ہے, لا یہاں کیا ہے, زائد ہے. تو اب مطلب کیا ہوگا, لِيَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ, تاکہ اہل کتاب کو معلوم ہو جائے, ان کو پتہ چلے. اللہ یقدرون, کہ وہ قادر نہیں ہے, علی شیئن, کسی چیز کے اوپر, من فضل اللہ, اللہ تبارک و تعالی کے فضل میں سے. وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ, اللہ کا فضل اللہ کے قبضے میں ہے. يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ, اللہ تبارک و تعالی اپنا فضل عطا کرتے ہیں جسے چاہتے ہیں. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ, اللہ تبارک و تعالی بڑے فضل والا ہے. لہذا اللہ کے فضل کو اگر حاصل کرنا ہے, اللہ کے قانون کو فالو کرو, اللہ کے قانون کو مانو. اور اللہ کا قانون یہ ہے کہ جب بعد میں نبی آتا ہے تو پہلے نبی کی شرط منسوخ ہو جاتی ہے, اور بعد والے نبی کے زمانے کے لوگ پھر وہ پابند ہوتے ہیں کہ اس نبی کی شریعت کو اپنائے اور اسی کے مطابق زندگی گزارے. لہذا اس وقت یہود کے لیے بھی یہ حکم ہے, نصارہ کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ آپ کے پاس جو آدیان ہے, بے شک وہ آسمانی آدیان تھے, لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بعد وہ آدیان منسوخ ہو گئے ہیں. وہ آدیان کیا ہو گئے ہیں, منسوخ ہو گئے ہیں. اب آپ مکلف ہو دین اسلام کے اپنانے کے اور اس دین کے قبول کرنے کے, آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کے. تو آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ملے گی, لیکن اگر آپ اس زندگی کے اوپر مطمئن ہو کر زندگی گزارو گے اور اسی کے ساتھ آپ کی موت آ گئی, تو آگے بہت مشکلات ہوگی, پریشانیاں ہوگی, تکلیفی ہوگی. اللہم آتنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء, اللہم اہدنا واہد بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى, اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور, اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر بک نستعین, اللہم اغفرنا قبل الموت ورحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت, اللہم انا نسألک الجنة ونعوذ بک من النار, اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. خدایا ہمارا یہ درس بیٹھنا بدی برگاہ میں قبول فرما, ہدایت کا ذریعہ بنا. اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما, ساری دنیا کی ہدایت کا ذریعہ بنا. خدایا قرآن اور سنت کے نور سے ہمارے سینوں کو منور فرما, ہمارے اہل و عیال کے سینوں کو منور فرما. خدایا قرآن مجید کے محبت عظمت ہمارے دلوں میں اور ہمارے اہل و عیال کے دلوں میں پیدا فرما. خدایا اس نظام کو اس ملک کے اندر نافذ فرما, جو لوگ میدان کے اندر محنت کر, اس نظام کے نافذ کرنے کے لیے محنت میں لگے ہوئے ہیں, خدایا ان کو اور ہمت و حوصلہ عطا فرما اور ان کی محنت کو برابر ثابت فرما. جو لوگ ہمارے ساتھ شریک ہے درس کے اندر جہاں جہاں بھی ہے, خدایا ان کی بیٹنے کو اپنی برگاہ میں قبول فرما. جو بہنیں بیٹیاں ہمارے ساتھ شریک ہے, خدایا ان کی آمد اور بیٹھنے کو اپنی برگاہ میں قبول فرما. ہمارے شیخ کے درجات کو بلند فرما. جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہو گئے, خدایا سب کی مغفرت فرما. خدایا جو بیمار ہے سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین, آمین برحمتک یا رحم.